أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة فاتحة جس طرح فاتحة القرآن ہے اس طرح فاتحة فی کل سورہ بھی ہے. قرآن کریم میں جو تفصیل اب بقرہ سے شروع ہو رہی ہے حقیقت میں اس کا اجمال سورہ فاتحة میں ہے. وہ دس علوم ذات کا، افعال کا، صفات کا، معاد کا، عبادت کا، استعانت کا، دعا کا، تعین مسلک کا، موافقین کا، مخالفین کا، تفقہ اور جہاد کا، انہی مسائل پر مشتمل بقیہ صورتیں ہیں. نزول کے اعتبار سے فاتحہ پانچویں نمبر پر ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی پہلی سورت ہے. اس میں اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ خیر کے کاموں کا آغاز اللہ کے حمد و ثنا سے ہو. فاتحہ توجد فی کل سورہ، کہیں زیادہ مضامین، کہیں کم مضامین، لیکن فاتحہ کے بغیر کوئی صورت نہیں. مثلا بالکل قرآن مجید کی آخری صورت کو آپ دیکھ لیں، قل اعوذ برب الناس کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس انداز سے یہ منظوم ہے اور پروئے گئے ہیں. یہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہاں ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. وہیں جو رب العالمین ہے قل اعوذ برب الناس، یہاں جو مالک یوم الدین ہے ملک الناس، یہاں جو معبود ہے وہاں کا الہ الناس، سب لوگ اس کی عبادت کریں. یہاں جو دعائے اہدنا الصراط المستقیم میں، وہ وہاں امر قل میں ہے. قل آپ کہے، یعنی آپ پناہ میں آئے، آپ یہ الفاظ بطور استعاذہ کے پڑھ لیں. یہاں بھی دو فرقوں سے پناہ مانگی گئی ہے، مغضوبین اور ضالین سے. وہاں بھی دو فرقے ہیں، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دو ہی گروہ ہیں، شر پسند فرقے دو ہی ہوتے ہیں، بقیہ سب ان کے تابع ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ بزرگ و برتر کی الوہیت کا تعارف ہے اسماء اشرہ سے، پانچ ظاہراً پانچ مزمراً. سورت میں اللہ کی ذات، صفات اور افعال کا بیان ہے. سورت میں قیامت کا اجمالی تذکرہ ہے اور عبادت اور استعانت کے تذکرے ہیں. جہاں سورت میں اہدنا الصراط المستقیم، اسلام، سنت، توحید، قرآن مذہب اہل سنت کی تعین اور تسدید ہے، وہاں پل صراط کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہاں سے بھی بخیر و عافیت گزرنا نصیب ہو جائے، اور یہ اللہ کا بڑا انعام ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، خدائی غضب اور دلالت کی صورت میں کوئی وہاں نجات نہیں پا سکتا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چونکہ یہ کامل اور اکمل دعا ہے اس لیے اس میں آمین کہنا سنت طریقہ ہے. آمین قرآن میں سے نہیں ہے، وہی غیر مطلوع ہے، اس واسطے قرآن کریم میں اس کے لکھنے کو منع فرمایا ہے. البتہ اس کا پڑھ لینا اور کہہ دینا سنت مستحبہ ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سب سے بڑی سورت سورت بقرہ نازل ہوئی اور اس کا نزول نمبر ہے 87. اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی ہیں. آگے چل کر بنی اسرائیل کے ایک ابتلا میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اس واسطے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. یعنی سورۃ التی ذکرت فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں بقرہ مذکور ہے. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی ایک بڑی قوم ہندو دھرم والے جو گاؤں کے پوجے میں مصروف ہے اور اس کو ماتا سمجھتے ہیں، ان کا رد بلیغ بھی قرآن کریم کے مقاصد اور علوم میں سے. سورہ بقرہ مصدر ہے حروف مقطعہ سے. قرآن کریم کی کچھ سورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہے، جیسے حامیم، عین، سین، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یاسین، طہٰ، حامیم، قاف. یہ چونکہ حروف پڑھے جاتے ہیں علیحدہ علیحدہ، اس لیے ان کو حروف مقطعہ کہتے ہیں. یعنی الف لام میم، الف لام را، حامیم، عین، سین، قاف، حرف یقطع ویقرا مقطع. اسرار وحکم ودعت فی اوائل السور. کون ہے یہ ٹیلی فون والا؟ یہ اللہ تعالی کی الوہیت کے اسرار و رموز ہے. یہ اتنے بڑی گردن اٹھا کے دے، میں شرم نہیں آتی، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اس پر تو آدھا گھنٹہ بیان ہوا تھا. یہ تو زہرانی کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے طلبہ کیا ہے، شاید بندر نچوانے والوں کی نسل سے. ذرا سی بات ہو جائے، تجھے کیا حاجت ان باتوں کی؟ ہم تو مجبور ہیں کہنے میں، اگر ہم نہ کہیں تو دو اور بجائیں گے. آپ اپنے کام میں رہے، بس نہ دیکھے ہو نہ سوچیں، بس خود احتیاط کریں. اوہ اوہ ڈانگا لیا جی گڑانگا گٹ سٹ رو جت کے اگورے والے. یہی چیز جب تم میں آ گئی ہے تو درس کامل ہوگا. کہ بس سبق سے سروکار ہو اور اس پر متوجہ ہو. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بوجھ مجبوری کے کہیں اور متوجہ ہوئے آپ نہ ہو, آپ بدستور درس پر متوجہ رہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حروف جو سورتوں کے شروع میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علوم پر دلالت کرتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں یہ حکم اور اسرار سربستہ کے راز و نیاز ہے. ابوبکر صدیق سے بھی ان میں منقول ہے. یہ حروف حقیقت میں انسانوں کو لاعلم پر قانع کرنا ہے کہ علم صرف اللہ کو ہے. کیا انسان کیا اس کا علم؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کا فون بج رہا ہے, سارا جان کو پتہ ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا. یہ تو حال ہے ہمارا علم. اللہ اکبر و کبیرہ, سورۃ بقرہ میں مسائل ثمانیہ ہے, آٹھ مسئلے بالتفصیل بیان ہوئے ہیں. ایک مسئلہ ہے توحید خداوندی کا, یہ تقریباً 100 آیات تک بیان ہے. 101 سے رسالت کا بیان ہے, اور اس پر 7 تفصیلی شبہات اور 15 اجمالی شبہات کے جوابات ہیں. ایک سو 177 آیت سے جہاد کا بیان ہے, اور یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے. توحید کے ضمن میں ایمان بالآخرت ہے, اور رسالت کے ضمن میں صداقت الکتاب ہے. جہاد کے ضمن میں فروع ہے, اور انفاق کے ساتھ آداب ہے. ابتدائی 100 آیات توحید پر مشتمل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت پر توجہ دلائی گئی ہے. اور یہ دو مسئلے چونکہ ویسے ہو ہی نہیں سکتے جب تک قرآن کی صداقت نہ ہو, اس کا بھی بیان ہے. لیکن بالتفصیل صداقت الکتاب 101 آیت کے بعد متفر ہے. توحید, تفصیل آخرت, اور اس ضمن میں تہذیب الاخلاق, کے موحد کے اخلاق اعلیٰ. اخلاق سکھانے پڑتے ہیں, بہت کم لوگ خود سیکھتے ہیں. پھر جو اصلی نسلی آدمی ہوتا ہے وہ ایک ہی اشارے سے سب سمجھ لیتا ہے, اور جو کمزور ہوتا ہے ان کو بار بار تنبیہ کرنی پڑتی ہے. یہ مرحلہ بہت زیادہ تفصیلی ہے, اس لیے اس کو 100 آیات میں بھی اور اس کے بعد بھی چلایا گیا ہے. 177 آیات سے تدبیر المنزل ہے کہ گھر کیسے چلے گا, ملک کیسے آباد رہے گا. پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور چاروں میں کوہرام مچا ہوا ہے. آپ قرآن کا زور دیکھیں گے اور السیاست المدنیہ، ملکی سیاست کیسے سمجھو گے؟ اس کا شعور اور ادراک تم میں کہاں سے آئے گا؟ وہ اس کے بعد بیان ہوا ہے. بقرہ کو اس لیے قرآن کریم کی تفصیلات کا ایک انداز کہتے ہیں، اور حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر دونوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اس کے سمجھنے میں بہت وقت لگایا ہے، کیونکہ یہ سورت ڈھائی پارے تک ہے. اگر یہ پوری طرح سمجھی جائے تو تمام قرآن بلکہ پورا دین اور ادھیان سمجھ میں آ جائے گی. بنیادی طور پر چار مسئلے ہیں: توحید، رسالت، ما رد شبہات، جہاد اور مجاہد کی ٹریننگ، سپاہی اور فوجی کی تربیت، اور پھر اس کے ساتھ انفاق اور آداب. توحید پر ایمان بالآخرت متفرع ہے، رسالت پر صداقت الکتاب متفرع ہے، اور تہذیب الاخلاق کا مرحلہ چل رہا ہے، اور جہاد اور مجاہد کی ٹریننگ کے ساتھ تدبیر المنزل ہے. فروع بیان ہوئے ہیں 33، وہ السیاست المدنیہ ہے. تدبیر المنزل کے لیے چار قوانین ذکر کیے ہیں: قصاص ضروری ہے کہ قاتل اور ظالم بچ نہ سکے، کوئی کسی کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچائے، تقسیم مال باقاعدہ شرعیہ ہو، افسران میں تحمل مشقت کا ہو، ملک کا سودا نہ کرے، ضمیر فروشی نہ کرے، رشوت ستانی منع ہے. کتب علیکم القصاص، قاتل الظالم سے بدلہ لینا ضروری ہے. کتب علیکم الوصیہ، مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ سے ہو. کتب علیکم الصیام، تحمل مشقت سیکھ لو، کہ ایسے نہ ہو کہ ایمان بیچ ڈالے، ملک کا سودا کر لے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم وتدلوا بها الی الحکام، رشوت ستانی روک لو، ناجائز چیزیں افسران نہ کمائے. اور ان کو کنویں کے ساتھ تشبیہ دی، کنویں سے جب پانی نکلتا ہے تو کنواں آباد رہتا ہے، اور جب آپ ان کو رشوت دیں گے گویا کنویں کے اندر باہر کا پانی ڈال رہا ہے، اور کنویں میں جب باہر کا پانی آتا ہے تو کنواں ویران ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. قرآن اسی فصاحت و بلاغت سے مضامین بیان کرتا ہے. درمیان میں بہت ساری تفصیلات ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں الامور المصلحہ، وہ مضامین الممد للتوحید والایمان بالآخرت و تہذیب الاخلاق. الامور المصلحہ لتعید الرسالہ ولتقویت الاجوبہ ورد الشبہات. الامور المصلحہ الممد للجہاد ومادۃ الجہاد وفوائدہ وبرکاتہ. الامور الممد لاصلاح الانفاق وتعین مواطن الانفاق. سورہ فاتحہ سے سورت بقرہ کئی وجوہ سے مربوط ہے، لفظ بلفظ مربوط ہے. مثلا وہاں تھا الحمد، حمد و ثنا اللہ کے لیے، تو سب سے زیادہ مظہر کس چیز کا ہے؟ قرآن کے نزول کا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہاں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہے، تو رزق روزی دیگر ضروریات سے روح ایمان کی ضرورت پوری کرنا بڑا کمال ہے، جو اللہ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ، وحی کے نزول کے ساتھ، پیغمبر کی باعث کے ساتھ جن اور انس کی پوری فرمائی. ذرا سر نیچے کر کے اس صورتوں کو دیکھا کرے، صرف سر اٹھا کے مجھے دیکھنا کارنامہ نہیں ہے، میں یاد سے نہیں پڑھا رہا ہوں، قرآن میں دیکھ کے پڑھا رہا ہوں. اور وہاں لفظ اللہ آیا ہے جس کا ہم نے کہا کنہا نامعلوم ہے، کنہا. تو یہاں الف لام میم حروف مخطوعات ہے جن کا اصل معنی واضح نے لغت میں رکھا ہی نہیں. نیچے دیکھو، آپ کو تو کہہ رہا اور کس کو کہہ رہا ہوں، نیچے دیکھو. اللہ اکبر. اللہ تعالی کی صفات بیان ہوئی ہے رحمان اور رحیم، تو قرآن بھی ایسا نازل فرمایا ہے جس کے دو مقام ہیں، ایک ہدل للمتقین، یہ رحیم کا مظہر ہے، اور آگے چل کر ہدل للناس، یہ رحمان کا مظہر ہے. سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کے. یہاں فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس دن کا یقین کرنا بھی ضروری ہے. سورہ فاتحہ میں ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں عبادت میں صلات ذکر ہوئی، انفاق ذکر ہوئی، اور آگے چل کر اس کی تفصیل کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. تو بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب، وہ صراط مستقیم بتانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہے. اور یہاں جو دعا فرمائے اہدنا، تو یہاں فرمایا ہدن، وہ ہدایت کی دعا قبول ہوئی، اور قرآن مجید ہدایت کا گنجینہ اور پونجی اللہ تعالی نے نازل فرمایا. یہاں فرمایا انعمت علیہم، ان لوگوں پر انعام ہوا ہے جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، تقویٰ والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. یا فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. لفظ بلفظ سورت مربوط ہے ما قبل کے ساتھ. سورت فاتحہ میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو فرقے ناپسندیدہ. تو سورت بقرہ میں ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعہم وعلى ابصارہم غشاوہ ولهم عذاب عظیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اخیر تک یہاں صرف دو لفظ تھے، مغضوب اور ضال، اور ان کی تشریح شروع فرمائی. تو مغضوب کی تشریح اول کی دو آیتوں میں ان الذين كفروا سے، اور ضالین کی تشریح فرمائی ایک رکوع دو مثالوں میں، ان کی دس نشانیاں بیان کی اور دو مثالیں دی. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. سورہ فاتحہ کا دعویٰ تھا ایاک نعبد ویاک نستعین، یعنی العبادۃ المخلصۃ للہ تعالی، یا اثبات التوحید الخالص للہ جل وعلا. سورۃ بقرہ کے اندر تیسرے رکوع سے اس کا بیان ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اور یہ سورت میں چار جگہ ہے. آگے چل کر ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. اور پھر سورت اور پھر آیت الکرسی کے عنوان سے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الاخری. اور پھر آخری رکو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اکبر و کبیرہ. اس پورے مضمون کو میں ایک دفعہ اپنے الفاظ میں جو میں نے طلباء کی سہولت کے لیے لکھے ہیں وہ پڑھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ آسانی ہو جائے. سورہ بقرہ وہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر کی ہے، مگر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی اور وہ پوری نازل ہونے والی یہی سورت ہے. اور یہی وجہ ربط ہے فاتحہ کے ساتھ، کیونکہ وہ گو اس میں جو اجمال ہے بقرہ میں اس کی تفصیل ہے. جیسے کہ اس کی طرف اشارہ ہے بقرہ بقیہ تفصیل قرآن کا اجمال یا فہرست مضامین ہے، اور سورہ فاتحہ اس اجمال کا اجمال ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر تھا، سورہ بقرہ کے اوائل میں ذات کے علاوہ افعال کا ذکر ہے جو کہ صفات کا مظہر ہے. ایک وجہ ربط یہ بھی ہے کہ فاتحہ میں الحمدللہ کا تذکرہ ہے جس کی معرفت رب العالمین سے مالک یوم الدین تک صفات کے ذریعے ہے، کیونکہ کن ہے الوہیت نامعلوم ہے. بقرہ میں الف لام میم اس کی طرف اشارہ ہے جس کا معنی اور حقیقت سرے سے لغت میں ہے ہی نہیں. متقدمین کے ہاں ان کا متعین معنی اور مراد حکمت الوہیت کے تحت نہیں فرمایا گیا. ہاں صفات کے ذریعے معرفت کافی ہے، چنانچہ فاتحہ میں صفت ربوبیت ہے اور بقرہ میں وصف تنزیل ہے ذالک الکتاب. فاتحہ میں صفت رحمان اور صفت رحیم معرفت الوہیت کی پہچان کے لیے عام اور خاص یا دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہے. بالکل اسی طرح تنزیلی کتاب اس کائنات کے اندر عام اعلان بھی ہے کہ لا ریب فیہ، جبکہ آخرت کے اندر اس کا خصوصی نتیجہ پرہیزگاروں کی کامیابی ہدل للمتقین کی شکل میں ہے. فاتحہ میں بیان قیامت مالک یوم الدین تک کے اندر ہے، جبکہ بقرہ میں قیامت کا بیان مومنین فائزین اور متقین کا ذکر ہے. وہاں توحید فی العبادت اور توحید فی الاستعانت بیان ہوئی، بقرہ میں ایمان بالغیب اس کا اساس بیان فرمایا. فاتحہ میں دعائے ہدایت تھی اہدنا الصراط المستقیم. بقرہ میں صلات اور انفاق قولی یعنی بدنی اور مالی عبادات کے اصل الاصل بیان فرمائے. جو وہاں اجمال تھا وہ یہاں تفصیل آ گئی ہے. سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا تذکرہ تھا، بقرہ میں صراط مستقیم کا تعین اور اسے حاصل کرنے کے عقائد و اعمال کا ذکر ہوا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. پانچ اوصاف جو ایمان والوں کے یہاں بیان ہوئے ہیں یہ حقیقت میں صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے اعلان فرمایا, وہاں فرمایا انعمت علیہم, یعنی یہ منعمین ہے, اور یہاں فرمایا یہ مہتدون ہے اور مفلحون ہے. وہاں صراط مستقیم سے ہٹنے والے دو گمراہ فرقوں کا ذکر تھا, یہود اور دوسرا نسوارہ, جبکہ یہاں ان الذین کفروا میں کافروں کا ذکر ہے اور ومن الناس من یقول سے منافقوں کا ذکر ہے. یہ بھی دو فرقے ہو گئے. فاتحہ کے اخیر میں یہود و نصارہ کے غضب اور ضلالت کا ذکر ہے. بقرہ میں یہود کا بالتفصیل تذکرہ ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, مجملن خطاب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, مفصل خطاب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, مدلل خطاب. جبکہ نصارہ کی دلالت جو بقرہ کے اندر ولد ضالین ایک لفظ میں ہے, اس پر آگے چل کر پوری صورت آل عمران متفرد ہے. گویا بقرہ زیادہ تر رد اور ضم یہود کا کر رہا ہے. سورت بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم حروف مقطعات ہے, یہ متشابہات کی قسم ہے. متشابہات کی دو قسمیں ہیں, ایک متشابہ بہت ہے, اس کو متشابہ من کل الوجوہ کہتے ہیں, سرے سے معنی اور مفہوم ہے ہی نہیں لغت میں. ہا میم عین سین قاف یاسین طہ نون قاف, دوسری قسم متشابہات کی وہ یہ کہ اس کا معنی لغت میں ہے, عرف میں بھی ہے, لیکن مناسب حال نہیں ہے. دوبارہ سن لو, قرآن کریم کے بعض سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہے, یہ متشابہات کی سب سے بڑی قسم ہے جس کا سرے سے معنی و مطلب ہی نہیں ہے. آپ اگر کہیں ایک دو تین تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ عدد ہے, لیکن معدود کیا ہے؟ ایک دو تین آدمی, ایک دو تین کتابیں, ایک دو تین پنکھے, ایک دو تین آسمان و زمین, کیا چیز گن رہے آپ؟ اسی طرح اگر آپ کہیں با تا سا جیم تو بھئی یہ تو حروف ہے, جب یہ اکٹھے ہوں گے کلمہ تیار ہوگا تو کوئی معنی دے گا, یہ علیحدہ علیحدہ تو کوئی اشارہ ہو سکتا ہے لیکن معنی متعین نہیں دے سکتے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ استعمال کیوں ہوئے ہیں, یہ کلام بلیغ کی وجہ ہے. ایسی باتیں کرنا کہ سب برابر سمجھے یہ تو عام سا آدمی ہوتا ہے. علماء فصحاء بلغاء ان کی گفتگو تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے, اس کو کہتے ہیں معجز. قرآن مجید کا جو ایک وصف ہے اعجاز کا, اس کے سمجھنے کے لیے مستقل اللہ کے بندے اللہ نے پیدا کیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے نا، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ کو کہا لیل خلوہ، آپ نے کہا انفل جلوہ، یعنی مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی. حضرت نے کہا میں شاگردوں کے بیچ میں ہوں، تنہائی نہیں دے سکتا. اس نے کہا اسألوکا، آپ نے کہا سلی، تو اس نے کہا ما آپ نے کہا کلا ثم کلا ثم کلا، اس نے شکریہ ادا کیا اور روانہ ہو گیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات کہی، فرمایا اس نے تین محرمات سے نکاح کا پتہ کیا. یہ پوچھا کہ ساس کے ساتھ نکاح کبھی ہو سکتا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں. بہو کے ساتھ کبھی نکاح ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی نہیں. رضائی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی نہیں. کیسے پتہ چلا؟ ورنہ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ نہ چلے، اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ جواب وہ سوال اس کا تھا میں سمجھ گیا، جواب میرا تھا وہ سمجھ گیا. چنانچہ شاگرد پیچھے گئے تو وہی بات معلوم ہوئی. شاہ عبدالعزیز صاحب آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، طالب علم ان کو باہر لے گئے کہیں جنگل میں، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور واپس آ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. طالب علم اپنے کھیل کود میں کہیں ادھر ادھر لگ گیا. نئے نئے انگریز آئے تھے اور ایسٹ کمپنی بنی تھی ان کی ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے. ایک انگریز پادری گھوڑے پر جا رہا تھا، دیکھو مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم شاہ عبدالعزیز تنہا بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے. ان کو پتہ تھا کہ شاہ صاحب کس پائے کے عالم ہیں. شاہ صاحب کی خدمت میں آیا اور کہا شاہ صاحب ایک بات پوچھنی ہے. ایسے گزر رہا تھا، آپ کو دیکھا تو خیال آیا، آپ نے نا شوق سے پوچھو. کہا ایک آدمی جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، دوسرا سویا ہوا ہے، تیسرا آدمی راستہ بھٹکا ہوا ہے، کس سے پوچھے؟ آپ نے کہا وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بھی سوئے ہوئے کے انتظار میں ہے، انتظار کرے جب وہ سویا ہوا جاگے دونوں کو راستہ بتائے گا. وہ گھوڑے میں بیٹھ کے بھاگ گیا، طالب علم پہنچ گیا. شاہ صاحب نے کہا دیکھا کون تھا، پادری تھا، گجی پادری تھا. کہ اس نے ایسا سوال کیا، مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، وہ اپنی قبر میں آرام فرما رہا ہے، تو تم لوگ زندہ عیسیٰ کو چھوڑ کر اور مرے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کر رہے ہو. میں نے جواب دیا کہ وہ جو جاگ رہے ہیں وہ بھی ان کے انتظار میں ہیں، اس لیے سب نے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. الف لام میم حروف مقطع لا یعلم مرادہا الا اللہ. متعین معنی اور مطلب تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. البتہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نہ جاننے والے، ان کو حکم ہے کہ جان لو سارا قرآن، کچھ جاننے والے انہیں حکم ہوتا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، بس اس کو چھوڑ دو. تو عام دنیا کے امتحان کے لیے قرآن کافی ہے، اور علماء کی آزمائش و ابتلاء کے لیے حروف مقطع
ہر عالم جب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورت اعراف،
سورہ یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم اور یہ سنتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے کہ واقعی ان حروف کا متعین معنی کوئی نہیں. یونان کے اندر فلاسفہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ اشکالات کیے تھے. ان میں ایک اشکال یہ بھی تھا کہ ایک کتاب ہدایت کی نازل ہوئی جن کا مقصد مخاطبین کو فہم کرانا ہے، اور اس کتاب میں ایسے حروف رکھے گئے جن کا سرے سے معنی متعین مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے.
یہ خطاب تو ٹھیک نہیں ہے. اس کے جواب دہی کے لیے علماء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کے معنی نہیں مناسبات پیدا کیے
اور کہا کہ الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام اشارہ ہے جبریل کی طرف، اور میم اشارہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انزل هذا الكتاب بواسطة جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح تمام صورتوں کے مناسبات پیدا فرمائی. ہمارے استاد محترم نے کہا تھا الف اول، لام لازم، میم مومن. اول لازم ہے مومن پر کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ موجود نہیں. اللہ، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑی جائے اس میں شیاطین اور جنات نہیں رہیں گے. اور حدیث میں ہے کہ بقرہ بہادروں کی سورت ہے، بزدل اور نکم میں لوگ اسے حاصل نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ گھر میں پوری سورت تلاوت ہو جائے. یہ بھی بہتر ہے کہ روزانہ تین چار رکو ہو. سورج نکلنے کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور بہتر ہے کہ گھر کے تمام کمروں میں آواز گونجے، سحر، آصف، سفلی، ٹوٹکا، جادو، نظر، بندش، تمام کے تمام سفلیات، لایانیات ختم ہو جائیں. اللہ اکبر و کبیرہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، ذالک دور کے لیے آتا ہے اور ہذا قریب کے لیے آتا ہے. تو کتاب تو قریب ہے، تو اصل میں ذالک جب قریب کے لیے آئے تو اس کی عظمت بیان کرنی ہو. اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب. اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ ہے، اور کتاب ہے تو ساری کسی کی لکھی ہوئی ہے، کسی کی غلطی کی ہوئی ہے. کلام اللہ بدنیا صد ہزارس ولی ای جا عجب رنگ آشکارس. ذالک الکتاب، اگر کوئی کتاب ہے جو شک شبہ سے پاک ہو. بخاری کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکے بہت شک شبہ ہے، کئی روایات مخدوش ہے. مسلم ملعان من الرفس، ترمذی حلف اللہ یاتی الا بالضعیف، و ابو داؤد ففیہ صحیح و قبیح، و وَهَذَا هُوَ الْجَامِعُ السَّحِيحُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَحُّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ ابن شاہین و ابو زرع و الدارقطنی و صنف فیہ کتابا الالزامات و التتبع علی الامامین الہمامین ابی عبداللہ و مسلم ابن الحجاج القشیری.
فلیجل هذا قال مالک بن انس امام دار الہجرہ صاحب الموطہ ما منا الا جارح و مجروح الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے. الکتاب کتب یک تو وہ کے معنی ہے جمع یا جمعو. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں وہ چیزیں محفوظ رکھتی ہے. من کتب فقد ملک ومن سمع فقد ملک. لکھا تو بادشاہ ہے, سنا تو مملوک ہے, جب چاہے وہ چلے جائے. قید العلم بالکتابہ, علم کو روک لو لکھ لکھ کر. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے. لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں. لا شک فیہ, اصل میں ریب شک سے بھی کم ہوتا ہے. شک تو کسی وجہ سے ہوتا ہے, ریب بغیر وجہ کے ہوتا ہے, جس کو اردو میں کہتے ہیں کٹ کا. پختو کہ بھائی تیری گی زڑکے میں ادا سی تیری گی نا, ہاں لگڑے میں دا سے دا سے وائی دار سپریک دو پفلان کیوں کار زنا یخترو بالبال, خطرہ یا خطرو. لا ریب حاصل مانا ہے لا شک کا, ورنہ اصل میں فرق ہے. راب یریبو کے معنی آتے ہیں اور راب یروبو کھٹک کھٹکنا.
وہم فی ریبہم یترددون,
ہر وقت پیدا ہوتا رہتا ہے کھٹکا کھٹکا, جیسے ہمارا شہر ہے ہر وقت خوف رہتا ہے. ہر شخص خطرے میں ہے, ہر زبان والے کو یہ نہ سمجھے کہ ہم وہ ہے فلاں وہ ہے. یہ جو سارے مرے ہیں سارے اردو بولنے والے, اور بھی ہمارے طیب اور اس کا بھائی یہ لوہاری کے رہنے والے ہندوستان کے مٹائی فروش ہیں. فتنے میں کوئی ایک قوم ملوث نہیں ہوتی, فتنہ سب کے لیے خطرناک.
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. توریت میں شک نہیں ہوا, واہ 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 واہ, توبہ توبہ. یحرفون الکلم عن مواضعہ, باتوں کو کچھ کا کچھ کر دیا. انجیل میں واہ, پولوس آیا 244 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے, اور عیسائیوں کو کہا میں تمہیں انجیل آسان کرنے کے لیے آیا ہوں, تو شراب کو اجازت دے دی, خنزیر کھانے کی اجازت دے دی, اور ختنہ وغیرہ رکوا لیا, اور طہارت اور صلات سرے سے غائب ہے. گیتا ہندو مت کی کتاب, وید سکھوں کی کتاب, گرنتھ گوتڑوں کی گوتڑنگ, اور جس قدر دنیا کے اندر مذاہب کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب غار غار شگاف شگاف ہے, لیکن یہ قرآن ہے جو آراستہ پیراستہ ہے, اول سے اخیر تک پورا نور مبین ہے. والحمدللہ الا ھذا.
لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو ایک بات جب ہو جائے نا تو اس کو پھر ٹکانے لگانا پڑتا ہے. شک کس کو نہیں ہے؟ متکلم کو. لا ریب فیہ من رب العالمین, آگے چل کر ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی شک کی جگہ نہیں چھوڑی گئی.
اور یا یہ کہ
مخاطب کو شک ہے یا نہیں ہے؟ ان کو تو تھی. ہم یقولو نفترا، یہ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بنایا ہے. فاتو بے عشر سور مثلی، دس صورتیں لاؤ. پہلے صورت قصص میں کہا کتاب لے آؤ پوری، پھر فرمایا دس صورتیں لاؤ یونس میں اور ہود میں، وہ بھی نہ کر سکے تو پھر فرمایا فاتو بھی صورت اے صغیرت، چھوٹی سی صورت اثر و کوثر کے برابر کیوں نہ ہو. ودو شہدا کو من دون اللہ ان کنتم صادقین، تو لا ریب فیہ من المتکلم وہ بھی ختم ہے، اور لا ریب فیہ عند المخاطب، مخاطبین کو بھی تحدید کی گئی ہے کہ اگر تمہیں اس کی فصاحت بلاغت سچائی اور کمال میں کوئی کٹکا ہو تو آؤ میدان میں. آخر فصحا ہو، بلغا ہو، عرب ادبا ہو، سارے پینترے لڑنے والے ہو، تمام شعبد آبادیاں کرنے والے ہو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی آیت غلط چپ گئی یا کوئی آیت رہ گئی یا سورت رہ گئی تو وہ قرآن مجید آگے نہ بڑھائے، بس اسے روک لے وہی، آگے بوسیدہ قرآن مجید یا دینی کتاب بوسیدہ ان کا کیا کیا جائے. تو امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک جلا دیا جائے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، تحریک ان کے ہاں ہے. امام مالک کے نزدیک دفنا دیا جائے قبرستان میں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں نہر میں یا دریا میں یا سمندر میں بہا دیا جائے. کیونکہ ایک ایسا قرآن مجید جس میں آیا غلط ہو، شک شبہ پیدا ہو گیا، شاید کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو اس قرآن کا قائل ہو، تو غلطی سے چپ گیا ہے. قرآن کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. دیکھتے نہیں کہ ایک بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن جب آیت غلط پڑھ لے تو چھوٹا سا طالب بھی آواز دے دیتا ہے، اور وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کے صحیح پڑھ لے، کیونکہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی کٹکا نہ ہو، اس کے مضامین ہر اعتبار سے اعلیٰ اور بہترین ہو، ہدل للمتقین، وہ گنجینہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدن بروزن توقن مصدر ہے یہ، ہدن للمتقین یعنی یہدی للمتقین. یہ انجام بتا دیا کہ اس ہدایت پر چلنے والے پرہیزگار بنتے ہیں، محتاط بنتے ہیں. چونکہ دعا مانگی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو فرمایا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر مشتمل کتاب بھیجی ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کو جس طرح انعام ملتا ہے اس طرح ان کو پرہیزگاری کا تاج نصیب ہوتا ہے. للمتقین اتقا یتقی بچنا، وقا یقی اصل مادہ ہے، وقا یقی کیا کو پرہیز کرنا، پرے ہٹنا. دنیا اکثر دلدل ہے، پریشانی اور عذاب کی جگہ ہے، اور تکلیف ہے اور صدموں کی جگہ ہے. ان سب سے پرے ہٹنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، ناجائز سے بچنا، اس کے لیے تقوی چاہیے. بہت مشکل کام ہے ہدن للمتقین. باقی لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جی متقی بن ہی گیا، اب اس کو یہ کوئی بات ہے کہ متقی اگر بن گیا تو ایک دن کے لیے بننا تھا کہ جی کل بنا ہوا تھا، آج نہیں بنے گا کیا؟
ساری زندگی متقی صاحب کو سیدھا رہنا ہے، ساری زندگی پرہیزگار کو پرہیزگاری کرنی ہے. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، چونکہ مداوے میں حیات پرہیز کی ضرورت ہے اور تقوی کی، اس واسطے ہدل للمتقین عین برمحل کہا. رہ گئی یہ بات کہ غیر متقی کہاں جائے، جواب ہدل للناس دوسرے پارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے لیکن وہ ذرا دور ہے، اور جو پہلے سے بچتے ہیں تقویٰ کرتے ہیں ان کو فائدہ آسانی سے ملتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم جب درس دیتے ہیں اور علمی باتیں ہوتی ہیں تو دینی مدرسوں کے طلباء فوراً سمجھ لیتے ہیں، انہیں کوئی دقت گرانی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو بھائی لوگ آتے ہیں مختلف شعبہائے زندگی چھوڑ کر جو شریک ہو رہے ہیں تو انہیں بعض چیزیں گراں گزرتی ہے، اور گھبرائے نہیں وہ انشاءاللہ تعالی انہیں بھی ہدایت نصیب ہوگی، سمجھ آئے گی، کم از کم اپنے رب کی کتاب کی عظمت تو دل میں بیٹھ رہی ہے کہ ان کے مضامین یہ کس ڈھب کے ہیں اور ان کی فصاحت بلاغت کس عروج کی ہے کہ میں بی اے اور ایم اے اور اتنے بڑے بڑے تر فر کے ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب اور وہ جہاں تھے وہی اب بھی ہے. تو بھائی بعض مٹی جلدی استعمال ہوتی ہے، بعض بہت سردا ہوتی ہے، اس سے بہت مشکل سے بیج باہر آتا ہے. یہ زمین سے کچھ چیزیں آپ ڈال لیں جیسے مرچ، سبزی کا بیج، تین چار پانچ دس دن میں باہر آ جاتا ہے، لیکن مونگ پلی ڈالیں آپ تو ایک سال بعد پودا نکلے گا، گنا ڈالے آپ ایک سال، کبھی کبھی دو دو تین تین سال بعد اس کا تیغ باہر آتا ہے. بعض طالب علم وقت سے پہلے داڑیاں آ جاتی ہیں، بعض چالیس چالیس سال کے ہو چکے ہیں، ساٹھ ساٹھ سال کے ان کی داڑھی نہیں آ رہی. ایسا وہ ایک عالم دین تھے بڑے، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ درس میں چائے وائے اپنے ابا کو لے کے آتا تھا لیکن داڑھی نہیں. طالب علم حیران ہو گئے کہ یہ ہمارے استاد کا بیٹا ہے، اس کی داڑھی نہیں. استاد بھی بڑے مزیدار تھے، اس نے کہا اصل میں میرا یہ بیٹا جو ہے یہ ماں پر گیا ہے اور اس کی ماں کی داڑھی نہیں ہے، تو اس لیے غریب کی بھی داڑھی نہیں ہے. تو بعض لوگ وہ ہیں جن پر ماں کے آثار زیادہ ہے تو ان کی داڑیاں نہیں اگتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا امیر المومنین سنا ہے قرآن شریف میں سب کچھ ہے. کہا بالکل سب کچھ ہے. کہیے آپ کی داڑھی بہت بڑی بڑی ہے ہر طرف سے ہے اور میری داڑھی کچھ ہے کچھ نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ول بلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، پاک سرزمین پورا فصل اگاتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدہ، اور وہ جو خبیث چمڑے ہیں اور زمینیں ہیں ان سے بال باہر آتے ہی. واقعی علی علی تھے، باب العلم والحکمت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پونجی ہے ہدایت کی. متقین متقی کی جمع ہے، تقوی اس کا مصدر ہے، اور دنیا کی چیزوں سے جب کوئی پرہیز کرے تو اس کو کہتے ہیں مجتنب، محتاط یا بچنے والا. لیکن دین کی بات مان کر جب آدمی گناہ نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں متقی. یہ اصطلاح اسلام ہے. متقی کا معنی مفسرین کرتے ہیں، تقوی کا معنی کرتے ہیں، هو الامتثال بالاوامر، جیسے کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا، والاجتناب عن النواہی، اور ناجائز کاموں سے بچنا.
کبھی کبھی ناجائز سے بچنے کے لیے جائز کاموں میں بھی احتیاط کرتے ہیں، مباحات میں بھی احتیاط کرتے ہیں.
اس کو ورع کہتے ہیں، ورع، واو ری عین ورع، ورعن اونچا درجہ ہے، اصحاب الورع. وہ فتویٰ نہ دے، بھئی گوشت نہیں کھاتے کیا، پتہ نہیں کساب کیسا ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ فتویٰ نہ دے، مسلمانوں کا ملک ہے، مفتی روک لے گا آپ کو کہ آپ اپنا ورع اپنے پاس رکھیں، قصاب خانے نہ حرام کریں، چائے نہیں پیتے ہیں، پتہ نہیں دودھ نکالنے والا کیسے ہاتھ ہے، برتن صاف ہے یا نہیں، گوبر تو نہیں ڈلا، یہ آپ کا ورع ہے، فتویٰ نہیں ہے، آپ آرام سے رہے. آپ کا دل نہ چاہے تو نہ پیئے، لیکن منڈیاں اور ہوٹل نہ بند کروائے. اس دین کی حفاظت کا کام مفتی کا کام، وہ فوراً اس کو روک لیتا ہے کہ یہ آپ کا ذاتی خیال ہے، اپنے پاس رکھے اس کو، ہم فتویٰ دیں گے، مسلمان ملک کے مسلمان گوالے ہیں، اور وہ یقیناً خود بھی گندی چیزیں نہیں پیئیں گے، تو ہم کو کیوں گندے دودھ بیچیں؟ کیا کوئی گوالا گوبر ڈال کے چائے پیتا ہے کیا؟ کسی گوالے کو آپ پانی میں پیشاب ڈالے کہ وہ پی لے؟ تو غلط بات ہے، فضول بات ہے. جو مفتی فتوے کے رو سے واقف نہیں ہے، وہ غلط فتوے کا شکار ہو جاتا ہے. الذین تقوادار وہ ہوتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے پر. وہی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، افعال دیکھے رب العالمین، صفات سنے اور دیکھے الرحمن الرحیم، ملائک ہم نے نہیں دیکھے، وہی ہم نے نہیں دیکھی، جنت اور جہنم ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ایمان پورا ہے. ایمان تو غیب پر ایمان ہے، شاہد پر کیا ایمان ہے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون جب غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تین نعرے لگائے ظالم نے، آمنت ایک، لا الہ الا اللہ دو، وانا من المسلمین تین، لیکن اللہ نے کہا الان فقد عصیت قبل، اور شرارتیں کر رہے تھے، دہشت گرد کہیں کا، وکنت من المفسدین، پرلے درجے کا فسادی تھے. الیوم ننجی کا ببدنے کا لتکون لمن خلف کا آیا، تو جس وقت انسان دیکھ لیتا ہے کہ اب روح نکل رہی ہے، اس وقت اسے آخرت منکشف ہو جاتی ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. ایمان تو حالت باس میں ہے، یاس میں نہیں ہے، تکلیفوں کے وقت تو ہے، نا امیدی کے وقت نہیں ہے. ایمان یمن سے ہے یا امن سے ہے؟ قولان لعلماء هذا الشهر، یمن خیر خواہی، برکت، ضد نحوست اور غلاظت، کفر غلاظت ہے، اور امن مؤمن، امن دینے والا، مسلم دوسرے کو بچانے والا. ایمان اجمالی اور تفصیلی، و تصدیق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا اجماليا في الامور الاجماليه وتصديقا تفصيليا في الامور التفصيليه. ایمان کی تعریف یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اور نبی جو کچھ لے کے آئے اگر وہ اجمال ہے تو ہمارا اجمالی ایمان ہے، اور اگر وہ تفصیل فرما چکے ہمارا تفصیلی ایمان ہے. متشابہات پر اجمالی ایمان ہے، کل من عند ربنا، اللہ کی طرف سے ہم ایمان لائے، اور محکمات پر تفصیلی ایمان.
جن چیزوں کی وضاحت شریعت نے نہیں کی ہے تمام عدم وضاحت کے ایمان ہے،
اور جن چیزوں کی وضاحت شریعت نے کی ہے پوری تفصیل و توضیح کے ساتھ ہمارا ایمان. ہوا تصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ، و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ، الملل والنہل لامام المتکلمین امام اہل سنہ محمد ابن عبدالکریم الشہرستانی. تحریر اور اس کی شرح تیسیر، تحبیر، تمام معتبرات جو تحریر الرسول کی شرح، انہوں نے ایمان کی یہی تعریف کی ہے، یؤمنون بالغیب، آخرت مغیبات میں سے ہے، ملائک مغیبات میں سے ہے، نظر مغیبات میں سے ہے، نہم اخروی مغیبات میں سے ہے، نقم اخروی مغیبات میں سے ہے، غیب غاب عغیب و پوشیدہ ہونا، ما غاب عن علیک، جو آپ کو نظر نہیں آتا وہ غیب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لیکن چیزیں جو انسانوں کے اعتبار سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے. حدیث شریف مسند امام احمد میں، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون اخواننا، ہمارے بھائیوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ہوں گے. کہا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو. تو انہوں نے کہا پھر آپ کے بھائی ملائک ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، وہ لوگ امت کے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں اور وہ پختہ ایمان ہم پر رکھیں گے، وہ میرے بھائی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں جی بڑا بھائی کہا اور بھائی کہنا نہیں چاہیے، پیغمبر خود فرماتے ہیں اخوان ہونا، ہر جگہ پیغمبر کے مقابلے میں رہتے. الذین یؤمنون بالغیب،
مغیبات پر ایمان. مغیبات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اور ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی اور وہی نے بیان کیے، آمنا وصدقنا، جو کچھ ہمیں معلوم نہیں ہمارے نبی کو معلوم ہے، آمنا وصدقنا. یؤمنون بالغیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اولیاء اور بزرگان دین غیب جانتے ہیں، تو الٹی بات کر رہی ہے،
فضول بات، ذخائر میں ہے یا بصائر میں ہے لیکن غلط بات.
ایمان معتقدات میں سے ہے، اور پھر ایمان کے محلات ہیں، جیسے اللہ کا وجود، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا سمع و بصر، اللہ رب العالمین کے جو خاص صفات ہیں، ان سب پر ایمان. اللہ نے نبیوں کو بھیجا ان پر ایمان، کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن، ملائک اللہ نے پیدا کیا، یہ ایمان، آخرت برحق ہے ایمان، جزا و سزا ہوگی ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، کسی معنی اور تعبیر سے بھی آپ کے بعد نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ قائم کریں گے نماز، معتقدات کے بعد پھر اعمال شروع ہوتے ہیں، فروع شروع ہوتے ہیں اصول کے بعد، تو اعمال میں سب سے بلند عمل وہ نماز ہے، اور صرف یہ نہیں کہ یصلون، یقیمونَ الصلاۃ، مسجد بنائیں گے، اذان دلوائیں گے، امامتیں کروائیں گے، نمازیں قائم کریں گے، معاشرے میں نماز کی تبلیغ کریں گے، مرو اہلکم بالصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے لوگوں کو کہے کہ وہ نماز پڑھے اور اس پر جم کے رہے۔ اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ جماعت کھڑی کرے اور ان لوگوں کے گھروں تک جاؤں جو جماعت میں نہیں آئے۔ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ تو ایک تبلیغی بزرگ ہے، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی ایسی مسجد معلوم ہے یہاں 100% نمازی ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ سوال غلط ہے اور یہ قرآن کریم کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردو النفاق، یہ نماز پڑھتے تھے، اور یہ حدیث پیش کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں، اور دوسری وہ حدیث بخاری سے پیش کی کہ اگر عشاء کی نماز یا فجر میں چکنی ہڈی ملتی تو کوئی پیچھے نہ رہتا، تو لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا، آپ کو صدمہ تھا۔ تو میں نے کہا یہ سوال جو آپ نے بنایا یہ من گھڑت سوال ہے اور فضول سوال ہے، بے وقوفی کا سوال۔
لوگ سوال بناتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ جو جنت سے مینڈا آیا اس کا گوشت کس نے کھایا، یہ کوئی سوال ہے؟ میں وایا کرنا چاہ پڑ لیا، پتی کتنی روایت میں روایت نہ علم نہیں، علم آیا تو حاضر روایت نہیں، کسی بڑے تو ذکر ہوا۔ میں نے کہا ایک روایت سنو، نبہم ما ابہم اللہ، جس چیز کی تشریح شریعت نے نہیں کی اس کو ایسے رہنا دو، بس علم ہمیشہ محفوظ رہے گا، مبارک رہے گا۔ اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نمازیں، اقام الصلاۃ، جیسے آپ ایک خیمہ لگاتے ہیں نا، ادھر سے لکڑی، ادھر سے لکڑی، ادھر سے لکڑی، درمیان میں لکڑی، پانچ بنا، پھر نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے، جماعت ہونی ہے، صفوں میں بیٹھنا ہے۔ ہم نے طالب علموں کو کہا کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد بس تیار ہو کے سیدھے بیٹھ جاؤ، اور یہی تمام نمازیوں کے لیے ادب ہے۔ صلاۃ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، ہے ایک جیسی، ہے اللہ کی رضا و خوشنودی کا باعث۔ پانچ فرائض ہے اور تین واجبات ہیں، باقی 50 کے قریب سنت و نفل ہے۔ وتر واجب ہے، عیدین حنفیہ کیا واجب ہے، جنازہ ویسے فرض کفایہ ہے جب سامنے آئے فرض عین ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ قائم کرتے ہیں نماز،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے ان کو دیا وہ عمر ہے دین پر صرف ہو رہی، وہ جوانی ہے قربان ہو رہی، وہ مال اور دولت ہے وہ خرچ ہو رہی. اللہ دین پر خرچ کرنا، حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے، ایک نعرہ لگاتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، تو دوسرا آواز لگاتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، وہ جن کے پاس ہے اور نہیں دیتے ہیں ان کے مال و دولت کو غرق کر دے، تباہ کر دے. اس لیے مالداروں پر بڑی آفات و تباہی آتی خرچی کر تفسیر والوں کو نہیں دے رہا. سب کچھ موجود ہے اور ایڑی پیڑی ٹیڑی پیڑی بھائی کیا ہینگے بہنگے کر رہا ہے، وقت پر لاؤ خرچ کرو تاکہ کام صحیح ہو. دے پکے تینوں چار کئی گڑے گڑے پی بدر کم اور پوچھے پکے پشتوں میں کہتے ہیں کہ بیڑ نے کہا کہ دودھ دے دوں گی لیکن مین نہیں ہو سمے. بیڑ کی عادت ہے کہ جب اس کا دودھ نکلتا ہے تر 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 پوچھے لوگ بول رہے. صاف ستھرا معاملہ کرو، جب اللہ نے دل میں ڈالا اور توفیق ہے فوراً لاؤ، خیر میں کیا دے یار. امیم مارا زخنا امین سے خور، خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے. آئی سمجھ سورت حدید میں رب العالمین نے اس میں مرحلے رکھے. پہلے فرمایا خرچ کرو ہمارا دیا ہوا ہے، انفقوا مما رزقناکم، ہمارا مال ہے خرچ تم کرو. پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ، چند دن کے لیے تمہارے پاس ہے تو چند دنوں میں، اور ہم کہتے ہیں کہ دے دو پھر بھی نہیں دے رہے. پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے دو اللہ تعالیٰ کو، اللہ بہترین دے دے گا. پھر فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، مر جاؤ گے رہ جائے گا، یہ میراث تو مردے کے بچے ہوئے کو کہتے ہیں. خرچ کرو ہمارا دیا ہوا ہے، خرچ کرو تم کو دیا ہے لیکن دے دو تو صحیح دو، خرچ کرو قرض دے دو تین، نہیں دے رہے ہو تو صبر کرو آخر مر جاؤ گے اور رہ جائے گا، دوسرے لوگ اس کو اڑائیں گے. تو آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیتے کتنا ثواب اور مقام. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بلخ کا بادشاہ امیر بلخ وہ لوگوں پر ناراض ہو گیا تھا رعایا پر، اور ان پر ایک واجبات لگا لی اور ان کو کہا کہ چھ مہینے کے اندر اندر یہ ادا کرو ورنہ چمڑا ادھیڑ دوں گا. شہر کے معتبرین جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو دس سال میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور بادشاہ ناراض ہے یقیناً ہمیں مارے گا سزا دے گا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہیرات کے اندر ایک سخی خاتون ہے، بہت سخی عورت ہے، بڑی مالدار ہے، جو فریاد لے کے جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا. یہ لوگ وفد بنا کر کے اس سخی خاتون کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ہمارا امیر بلخ کا ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمارے اوپر بہت بڑا جرمانہ عائد کیا ہے، ہم دے نہیں سکتے، اگر آپ ہماری مدد کر لیں بڑی مہربانی ہوگی. اس خاتون نے ایک شال پیش کیا، ایک قیمتی چادر پیش کی. کیا چادر تھی کیا شال تھا، کہا کہ اس کو بیچو. تمہارا یہ قرض اتر جائے گا جو بادشاہ مانگ رہا ہے، اس کی اتنی قیمت کی ہے.
وہ اٹھا کے لے آئے، سوچا کہ اتنا مہنگا خریدے گا کون.
تو امیر بلخ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اور ہمارے اوپر بہت جرمانہ لگایا ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے تھے. ہمیں پتہ چلا کہ ہیرات کے اندر ایک سخی عورت ہے اور وہ پریشان حالوں کی مصیبتیں دور کرتی ہے، ہم نے اس سے درخواست کی، اس نے یہ شال دیا ہے، یہ بہت مہنگا و بیش بہا ہے، آپ کے علاوہ کون لے سکتا ہے. بادشاہ نے شال دیکھا، واقعی بہت قیمتی ہے، جتنے جرمانے میں نے لگایا ہے اس سے ڈبل قیمت کا ہے. لیکن بادشاہ کا دل نرم ہوا اور اس میں رحم آیا اور اس نے کہا ایک عورت ہو کر کے اتنا سخی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے جرمانے ادا کرا رہی ہے، میں نے معاف کر دیا تم لوگ، کچھ بھی نہیں لوں گا اور یہ شال بھی نہیں لیتا ہوں. کتنا دیانتداری کا زمانہ تھا. تو مسلمان نے بلخ نے کہا ہم بی بی کو شال واپس کرتے ہیں، بس ہماری ضرورت پوری ہو گئی، ہم کیوں ناجائز سیدھے رکھیں. سب متفق ہو کر کے اس قیمتی چادر کو اٹھا کے بی بی صاحبہ کے پاس آئے اور اس مہربان اور سخی خاتون کو کہا بی بی آپ کے شال کو ہم نے بادشاہ کو پیش کیا، کیونکہ اتنا مہنگا کوئی اور نہیں لے سکتا ہے. بادشاہ کے دل میں رحم آیا، ہم کو معاف کر دیا ہے، لہذا آپ اپنا شال واپس لے لیں. اس معزز عفیف اور پاک دامن سخی اور کریم رحیم عورت نے کہا کہ بھائیو یہ شال اس وقت تک میرے پاس تھا جب اس کو اجنبی ہاتھ یا آنکھیں نہیں لگی تھی، اب میں اس کو اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دوں گی، اس کو تم لے جاؤ اور بیچو اور مسجدوں اور مدرسوں پہ خرچ کر لو. یہ مسجدیں اور مدرسے آخرت کی عمارات ہے، اس پر خرچ ہونا خالص آخرت پر خرچ کرنا ہے. علماء کہتے ہیں اس لیے بلخ اور ہرات کے آس پاس قدیم یادگاریں بہت زیادہ ہیں. کہتے ہیں اتنی مہنگی چادر تھی جب وہ بک گئی کئی سلطنتوں نے مل کر خریدا، اور وہ وقت اعلانات کرتا تھا کہ کہاں مدرسہ چاہیے کہاں مسجد چاہیے، پیسے پڑے ہوئے لے جاؤ بناؤ اپنا. اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس گدلی زمین کے اوپر کیا کیا خزائن اور کاملین رجال و نساء اللہ کے نیک بندے گزرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. یہ واقعہ ابن بطوطہ نے اپنے رحلہ میں نقل کیا ہے، قیمتی واقعہ ہے،
رحلہ ابن بطوطہ میں موجود.
خرچ کرنا سخاوت تباہ ہے. طالب غریب کے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے لے آپ اس کے پیچھے رکھ لیتا ہے اور پلیٹ لے لیتا ہے، مدرسے سالن لے اپنے ٹماٹر اور کچھ تڑکا وڑکا لگا کے بس، یہ اس کا طریقہ ہے، یہی سخاوت ہے. طالب علم مسکین فقیر اور ایک سیٹھ صاحب، وہ گھر پر مہمانوں کو نہیں لا سکتا، بیگم کی اجازت نہیں ہے، بیگم سے ڈنڈے سوٹے کھانے ہیں اس نے. وہ کہتے ہیں بس کسی اور ٹائم دفتر آ جائے تو میں کسی کو کہہ دوں گا آپ کے لیے جو ہے نا کڑھائی بنوا لوں گا. اس کو کہتے ہیں دعوت. کیا دعوت؟ جو تیار پیش ہے یار، اور مہمان سے پوچھا جائے اس کو کیا چاہیے، اگر کھانے کا موڈ ہے تو بھائی جو تیار ہے بسم اللہ، نہیں ہے تو آپ کو کرائے میں دقت ہے یہ 500 روپے لے لیں. آپ کو کوئی سوٹ چاہیے یہ میری طرف سے ایک جوڑا خرید لیں. سخاوت پہچان لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے توفیق آگے بڑھانی ہے، معاملہ کسی چھوٹے سے نہیں ہے، رب العزت سے. الحمدللہ،
اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تاج اور تخت سمیت خزانوں سمیت بخیل ہو سکتا ہے، جیسے محمود غزنوی، اس غریب کی تاریخ میں یہ ایک دبا لگا ہوا ہے کہ بخیل بہت زیادہ، بے انتہا بخیل تھا. ایک دن اپنے محل پہ کھڑا تھا اور ایک کبوتر باز کبوتر چھوڑ رہا تھا، بادشاہ کو دیکھ کے، پھر کبوتر بادشاہ کو دیکھ کے. بادشاہ نے اسے بلایا، کیا کر رہا؟ کہیں بس آپ کی طرف سے کبوتر چھوڑ رہا تھا. کہ کیا ہوا؟ کہا ہار گیا. تو بس یہ پیسے لے لو اور آئندہ میرا نام نہ لینا، میرے نام پہ کبوتر چھوڑو گے پھر مجھ سے تاوان. کبوتر کا تاوان بھی اس سے برداشت نہیں کر. فردوسی نے اشعار کہے پیغمبر کی شان میں، تو اس کو کہا کہ اگر آپ نے اس طرح اور اشعار کہے تو میں فی شعر ایک دینار دے دوں گا. فردوسی تو شاعر تھا، اس نے پیغمبر کی پوری زندگی نظم کی، شاہنامہ کہہ دیا، 40,000 اشعار ہے. جب محمود نے سنا 40,000 اتنے زیادہ، فردوسی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کے لیے نہیں کہا ہے، نہ مجھے 40,000 چاہیے اور نہ سوچ چاہیے، شاہنامہ لے کے سیدھا چلا گیا. محمود غزنوی کو وزرا نے ملامت کیا کہ بادشاہوں کے یہ اخلاق نہیں ہوتے، آپ نے بڑے دربار میں وعدہ کیا تھا اور بہترین اشعار کہے، 40,000 کیا چیز ہے، ہمارے پاس ہر جگہ ہر کونے کانچے میں 50,000,000 پڑے ہوئے. تو کہنے لگا ذرا سوچنے دو، یک دم خزانے سے 40,000 اٹھ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دل ہل جائے. فردوسی کو پیسوں کا غم تو نہیں، بہت اللہ والا شاعر ہے، لیکن بادشاہ کی بے قدری اس کا افسوس ہوا اور بیمار ہو گیا. وزرا نے محمود غزنوی کو خبر دی، فردوسی مر رہا ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی کرو. تو بادشاہ نے کہا اچھا، مجھ سے پوچھے بغیر 40,000 علیحدہ کرو، دے آؤ. 40,000 دینار وزیروں نے گن کے فردوسی کے گھر لے گئے. فردوسی نے اپنے اہل خانہ اور بیٹوں کو کہا، قیامت کے دن بخشوں گا نہیں اگر لے لیے، میری بے عزتی پوری کی ہے اور پیغمبر کے شاہنامے کی توہین کی ہے، میں بغیر درہم و دینار لیے جاؤں گا، اس کو قیامت کے دن مفلس کھڑا کراؤں گا. نہیں لیے ان کے بال بچوں. یہ ایک فحش غلطی سلطان محمود سے زندگی میں ہوگی. ایسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں. یہاں ہمارے محلے میں ایک بزرگ خاتون تھی، انتقال کر گئی. اس زمانے میں مسجد میں پانی کی بڑی تکلیف تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جمعہ کا دن تھا اور میں نے دیکھا کہ صبح سے پانی نہیں ہے، اور ہم ایسے بے آسرے تھے کہ میں اعتکاف سے اٹھ کے ٹیکسی میں بیٹھ گیا، اور یہ اسلامیہ کالج کے سامنے ایک بڑا ہیڈ آفس ہے جو ٹینکی پانیوں کے بربر بھیجتا ہے. وہاں جا کے میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہماری مسجد میں 2 ٹینک بھیجو. تو وہ ہمارے قاضی رفیع الدین نکلے، سامنے مکان تھے، سامنے گلی میں دوسرا، مجھے دیکھتے رونے لگے. کہا معاف فرمائے. اوہو، میری بڑی زیادتی ہے، غلطی ہے، آپ کا اعتکاف اور آپ اٹھ کے آ گئے. آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف فرمائے. اور اس نے اپنے نوکروں کو آرڈر دے دیا کہ ڈیفینس اور کلفٹن کے تمام آرڈر کینسل کرو اور سارے ٹینک اخسن علوم بھیجو، ہمارے مولانا صاحب اعتکاف سے اٹھ کے آئے.
رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد ستم کا. ایسا آسان نہیں ہوتا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. آئی
تو ہمارے مزمل صاحب کی والدہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب کرے، ان کو پتہ چل گیا.
بعض عورتیں لیکن وہ بادشاہوں کے برابر ہوتی ہے. مجھے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ آپ اس کا کوئی نعم البدل تلاش کریں کہ آئندہ نہ پانی ختم ہو نہ آپ کو اٹھنا پڑے. میں حاضر ہوں، میں اپنے جو کفن دفن کے لیے پیسے رکھے، زیور رکھے، وہ سب بیچ دوں گی، مگر آپ پانی یقینی کر لیں. ہم نے دوستوں میں تذکرہ کیا تو ایک شخص نے کہا کہ کچھ لوگ ملے ہیں جو آج کل مسجدوں میں کنویں کھود رہے ہیں. قریب میں بھی انہوں نے ایک کنواں کھودا تھا، ان سے بات ہو گئی، انہوں نے اس طرف کنواں شروع کیا اور 17 فٹ پر پانی نکل آیا اور 37 فٹ تک وہ چلا گیا اور میٹھا شیرین پانی نکلا. اس پر انہوں نے خرچہ کیا اور اس کا کنارہ پکا کیا، اس میں 2-3 مشینیں لگوائی.
بڑی سستائی کا زمانہ تھا. میرا خیال ہے کہ 30,000 روپے کل خرچ ہو گئے سب کام میں،
لیکن شیرین پانی اکثر پانی ادارے میں اسی کنویں کا ہے. اب بھی خاتون کا یہ حال تھا، انہوں نے کھلوایا تھا کہ خواجہ صاحب کو پتہ نہ چلے، ان کے جو میاں تھے اور وہ ذرا احتیاط کرتے ہیں اور پریشان نہ ہو جائے. کنواں کھد رہا تھا، پانی نکل رہا تھا، طالب علم نہ آ رہے تھے، بڑے دیکھ پک گئے. وہ دیکھ پکوائے، بہت بڑی دعوت کی، گائے کٹوائی، سب ان کی طرف سے کہ یہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے.
اچانک ہمارے خواجہ صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی اہلیہ نے کھدوایا. ہاں اچھا.
بس خواجہ سے غائب ہو گئے. 2-4 دن بعد میں نے خیریت پوچھی تو ان کی ہماری بزرگ خاتون نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا اس کو نہ بتانا، بخار ہے ان کو، طبیعت بہت ناساز. وہ بڑے باعمل تھے وہ، لیکن بس طبیعتیں کمزور ہوتی. معافی کے ساتھ، معافی ہوگا خواصگار تمام بس پری افلار سرا یہ سر ہے. تو واہ،
خزا تمہارا غیر رہتی ہے، وہ سڑے تمہارا کمزور ہے. مرتے دم تک، ابھی ایک مہینہ پہلے مزمل کی والدہ فوت ہوئی ہے اور انہوں نے اب تک مجھے یہ کھلوایا کہ کنویں کے کام میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یہ میرا کام ہے. 1,00,000 ہو یا 1.5 لاکھ ہو، جو بھی خرچہ آیا جب بھی آیا، انہوں نے فوراً لفافہ بھر کے بھیجا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اس کے بہترین پانی نصیب فرمائے اور اس کے بدلے میں ان کے خواجہ صاحب کی بھی مغفرت فرمائے. وہ بھی انہیں کے رفیق حیات تھے اور ظاہر بات ہے خاتون کے تمام صلاحیتیں مرد کی ہوتی ہے، صرف تباہی کا فرق ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بعض لوگ ہوتے ہیں وعدہ کر لیتے پھر ادھر بھائی لاؤ، کائے کے لیے محمود غزنوی بن رہے ہو؟ خواہ خواہ فردوسی کو مار ڈالا.
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی آپ کو. طالب علم غور کرے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی آپ کو. اتنا لمبا جملہ بنائے بما انزل الیک، یہ نہیں فرمائے والذین یؤمنون بالقرآن، کیونکہ پیغمبر کو صرف قرآن نہیں، سنت بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. یہ امت کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، لیکن وہ وحی کی دوسری قسم ہے جسے غیر مطلوع کہتے ہیں، خفی کہتے ہیں.
وما انزل من قبلک، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو اتاری گئی آپ سے پہلے. اللہ اکبر.
وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت کا یقین کرتے ہیں.
1974 میں کل پاکستان میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی کہ انہیں غیر مسلم اور کافر اقلیت قرار دے دی جائے.
مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر تھے فقیع العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت و شیخ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ, اپنے وقت کے انور شاہ ثانی, اور نیشنل اسمبلی میں اہل حق کے لیڈر تھے فقیع حاضح الامہ مفتی اعظم اسلام مفکر اسلام اسلامی سیاسیات کے فاتح قافلہ حق کے آخری سپہ سالار حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب.
بڑی تحریک چلی, لے دے ہو گئی, بڑی مشکلوں سے بھٹو صاحب اور ان کی حکومت مان گئی, لیکن اس کے لیے یہ طے ہوا کہ جی ان سے بھی پوچھا جائے, اور وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں مرزائی, اور ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, سر پہ پگڑیاں ہیں, اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے, بالکل کافر کیسے ہو سکتے, بڑی مصیبت. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ان کو اسمبلی میں بلایا جائے. ان کی دو پارٹیاں ہیں, ایک قادیانی مرزائی, اس کے بڑے تھے خود مرزا ناصر, مرزا بشیر الدین کا لڑکا, قادیانی کا پوتا, اور دوسرے ہیں لاہوری مرزائی جو محمد علی لاہوری کی پارٹی ہے, اس کے بڑے تھے مولوی صدر الدین. یہ دونوں جب آنے لگے تو اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ گفتگو کے وقت مفتی محمود ضرور ہوگا, کیونکہ مفتی محمود اس میں محقق بھی ہے, مناظر بھی ہے, اور بہت ساری صلاحیت ہے جو ایک مخلوق میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب میں بطریقہ عتم جمع فرمائی تھی. محمود الملت والدین تھے. حضرت فرماتے تھے کہ جب یہ اسمبلی میں آئے اور ان سے بات چیت ہونے لگی تو کہا میں نے دیکھا کہ ان کی زبردست داڑیاں اور خوبصورت سفید امام سر پہ بچے ہوئے اور شیروانیاں کسے ہوئے بن ٹن کے تکام یہ ممبران آپس میں کہتے توپا, ایسے پاک لوگوں کو یہ لوگ کافر کہتے, مولوی پاگل. کہا میں نے سوچا کہ اب گفتگو ایسی کرنی چاہیے کہ یہی لوگ کہیں کہ یہ کافر. تو میں نے مرزا صاحب کی عبارت تریاق القلوب کی اٹھا کے پیش کی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ جو ممبران ہیں ان کا تو ایمان مرزا صاحب پہ نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق کفار ہے یا مسلمان. تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی اگر کہہ دیا کہ کفار تو خیر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اصل میں اسلام ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اگر ایک طرف سے کوئی نکل جائے تو کئی اور موجود ہوتا ہے. میرے مفتی صاحب نے کہا میں سمجھ گیا کہ بہت بڑا فراڈ ہے. کہا میں نے کہا نہیں, مرزا صاحب نے کہا دائرہ اسلام سے خارج ہے. کہا میں نے وہاں اسمبلی میں میز پر ایک گول دائرہ قلم سے لمبا چوڑا بنایا. کہا میں نے کہا یہ دائرہ اسلام ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں اس سے خارج ہے, اس سے جو یہاں نکل گیا وہ کسی اور کونے کے اندر دکھا دو. کہا لوگوں نے کہا مفتی صاحب دے دو وہ فائل, دے دو دستخط کے, ابھی ان کی ایسی کی تیسی ہمارے باپ دادوں کو بھی کافر کہہ رہے ہیں. کل پانچ منٹ میں سارے دستخط ہو گئے, مفتی سے ادھر کرے بس ابھی دستخط کرتے. ایسے ذہین و ذکی انسان تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں وہ آیات پڑھتا جو عموماً ختم نبوت کی دلائل ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بات کرتے. اگر مولوی تو تھے کسی درجے میں اگرچہ کافر تھے. کہا میں نے کوشش کی کہ میں ایسی جگہ سے پڑھوں کہ وہ بالکل بول نہ سکے. تو کہا میں نے یہ آیت پڑھی, میں نے قرآن شریف کھول کے کہا کہ دیکھو یہ قرآن مجید شروع ہو گیا, سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں مومنوں کا تذکرہ ہے, اور اس میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کو اتاری گئی. آپ کو جو وحی آئی اس میں مرزا صاحب 3-13 میں نہیں ہے, اور آگے ہے وما انزل من قبلک, اور جو کتابیں اور وحی آپ سے پہلے آئی ہے تو اگر مرزا صاحب کی گنجائش ہوتی تو اس کے بعد ہوتا وما انزل من بعدک, لیکن وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. اس لیے ہمارے پیغمبر کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی, نئی شریعت, نئی کتاب اور نئے رسول و دین کی کوئی ضرورت نہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت کا بھی یہ لوگ یقین کرتے ہیں. اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ, یہ لوگ واقعی ہدایت پر ہے رب کی طرف سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہ لوگ کامیاب ہیں. وَبِهَٰذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَسَنَأْتِي بِالتَّفْصِيلِ بُكْرَةً إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَنَسْأَلُكَ السَّلَامَ وَالْعَافِيَةَ. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ ہمارا درس آسان فرما, مقبول فرما, مسلمانان عالم کو اس روشنی نصیب فرما, عقائد کی صحت, اعمال کا حسن, خیر کی توفیق, شر اور معاصی سے بچنا نصیب فرما. اللہ ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے ہمارے شہر میں اور پورے ملک میں پائیدار امن قائم فرما, دنگ فساد فتنے فسادات ختم فرما. اہلیان درس اور ہم سب کی دعائیں قبول فرما, مشکلات حل فرما, پریشانی رفع دفع فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ فاتحہ اللہ کی الوہیت کے تعارف میں تھا, جس میں 10 اسماء اشعری, 5 ظاہراً 5 مزمراً سے رب العالمین کا تعارف کیا گیا, اور سورت ان 10 علوم پر مشتمل ہے جن کی تفصیل آگے قرآن کریم میں ہے. سورت کی ابتدا محامد الہی سے, درمیان میں مقصد ہے تعبد مخلصہ اور استعانت مخلصہ, پھر دعا ہے اور تسدید مشرب اور تعین مسلک ہے جو الگ تحقیق مذہب اہل سنت ہے. منام علیہ مصناف اربعہ ہے جو آگے قرآن میں بیان ہوئے ہیں, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین. مغضوبین یہود ہے اور ضالین نصارہ ہے. ہر وہ قوم قبیلہ, ہر وہ نسب اور نسل جن میں یہود کی خصلتیں ہو وہ مغضوب کا مصداق ہے, اور جن میں نسوارہ کی عادتیں ہو وہ ضالین کا مصداق ہے. سو مفہوم خاص بھی ہے اور عام بھی ہے, مورد کے ساتھ خاص ہے اور مصداق کے اعتبار سے عام ہے. بقرہ مصدر ہے حروف مقطعات سے جن کا متعین معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے کہ اس کے معنی رسول کو مظہر ہے یا نہیں, دونوں قول کیے گئے ہیں. ابوبکر صدیق, علی اور عبداللہ بن مسعود, معاذ اور دیگر اکابر سے منقول ہے کہ یہ اسرار و حکمی سربستہ ہے, مت انہیں چھیڑو اور انہیں ایسے ہی سربستہ رکھو.
حقیقت میں یہ متشابہات محض ہے، جس کو متشابہ باحت اور من کل الوجو کہتے ہیں، جن کے معنی اور مطالب لغت میں وضع نہیں ہے. اور دوسرا متشابہ وہ ہے جن کے معنی لغت میں موجود ہے اور عرف میں پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں حسب شان نہیں ہے. جیسے ید تبارک الذی بیدہ الملک، لیکن اللہ جوارح سے پاک ہے. یوم یکشف عن ساق، ساق پنڈلی مخلوق کی ہوتی ہے، خالق اس سے منزہ مبرہ ہے. کل شین حالق الا وجہ، وجہہ اے سلطانہ و ملکہ، لأن اللہ تعالی منزہ عن العوارض والاحداث والاعضاء للخلق. اس قسم کے الفاظ قرآن کریم میں یا احادیث صحاح میں رب العزت کے لیے بولے گئے ہیں، لیکن ان کے معانی اور مطالب حسب اللغہ والعرف شان الوہیت کے منافی ہے. علماء اہل سنت کے جو وکلاء ہیں متکلمین، وہ ید کا معنی اختیار و قدرت سے کرتے ہیں، ساق کا معنی ظہور جلوہ سے کرتے ہیں، اور قدم کا معنی روب اور ہیبت جلالت سے کرتے ہیں، اور وجہ کا معنی رضا اور سلطنت سے کرتے ہیں. کما ہوا معروف فی محلی. سورت بقرہ بنیادی طور پر آٹھ مسائل کے بیان میں ہے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق. چار متصلن ہے اور چار تفریعن ہے. ایمان بالآخرت توحید پر متفرع ہے، اور صداقت کتاب رسالت پر متفرع ہے، اور تنظیم اور آداب جہاد اور انفاق پر متفرع ہے. مقالات کے ضمن میں تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل اور السیاست المدنیہ بھی بیان ہوئے ہیں. سورت کی ابتدا ہی سے قرآن شریف کی صداقت اور اعجاز کا بیان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں. حکیم الامت نے، مولانا اشرف علی صاحب نے اپنے شیخ اور مربی حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی فقی اور محدث سے نقل کیا ہے کہ ذالکا بعید کے لیے ہے اور قریب کے لیے آیا ہے. اس میں بعید اور قریب دونوں کو بیان کرنا تھا. یہود سے توریت میں وعدہ ہوا تھا نبی آخر زمان کی کتاب کا. جب نبی آخر زمان مبعوث ہوئے وہ کتاب بھی آ گئی، یہ منحرف ہو گئے. تو جواب دیا گیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا تم سے عہد ثابت میں کتب سالفہ میں عہد و پیمان ہوا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں ادنا تردد اور کٹکا تک نہیں ہے، اور یہ نری گنجینی ہے، نرا خزانہ ہے ہدایت برائے پرہیزگاروں کے. پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھے. اور پابندی سے پڑھے نماز، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں تمام آپ کی وحی پر، اور آپ سے پہلے تمام کتابوں اور وحی پر، اور یہ لوگ آخرت کا یقین کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے اور فلاح پانے والے ہیں. بنیادی طور پر یا مومنین کے پانچ اوصاف ہیں. ایک متقون اور دوسرے موقنون، منفقون اور پھر محتدون اور مفلحون. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، تدل المتقین. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازی ہو، تو یہ مسلون ہے، یقیمون الصلاۃ. یہ لوگ خرچ بھی کرتے ہو، ومما رزقناهم ينفقون، یہ منفقون بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتگان ہیں. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. پانچ اوصاف چار آیتوں میں مع صداقت الکتاب کے بیان فرمائے. گزشتہ سورت میں ہدایت کی دعا مانگی گئی اور انہیں صرف انعام یافتہ کہا، انعمت علیہم. اس میں فرمایا کہ ہدایت مل گئی اور ان کی پانچ صفتیں ہو گئی. یہ مفلحون ہے، یہ مومنون ہے، یہ منفقون ہے، یہ مسلون ہے، یہ متقین ہے. اوصاف خمسہ بیان فرمائے. گزشتہ سورت فاتحہ میں مغضوبین اور ضالین دو ناپسندیدہ فرقوں کا بیان تھا، یہاں بھی دو ناپسندیدہ فرقوں کا بیان ہے، ایک کافرین کا اور دوسرے منافقین کا. کافرین کا ضم دو آیتوں میں ہے اور منافقوں کا معاملہ پیچیدہ ہے، وہ 13 آیات میں ہے. دو مثالیں بیان فرمائی گئی. فخر رازی کا خیال یہ ہے کہ پہلی مثال کافروں کی ہے، دوسری منافقوں کی ہے. جمہور مفسرین ہر دونوں مثالیں طبقہ ثانیہ پر منطبق کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا معاملہ تو صاف ستھرا تھا، انکار کا، انحراف کا، ان کے لیے تمثیل کی ضرورت نہیں تھی. لیکن منافق کا معاملہ دیگرگو تھا، یہ مخمصے کا معاملہ ہے اور شک تردد کٹ کے کا معاملہ ہے، اس کے لیے مثالیں دے کر کے اس کے شر سے بچا دیا. اولئک علی هدی من ربهم، یہ نہیں فرمایا اولئک هم المهتدون، دوسری جگہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربهم واولئک هم المهتدون، لیکن یہاں ہے اولئک علی هدی من ربهم. میر سید نے حاشیہ کشاف میں یہ علت بیان کی ہے کہ ایمان کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے، تقوی کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے، نماز کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے، انفاق کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے، آخرت پر یقین کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے. تو اولئک علی هدی من ربهم، یہ ہر وقت ہدایت کے محتاج ہے، اور یہی حکمت تھی ہدایت مانگنے کی، اہدنا الصراط المستقیم کی. ہدایت اس لیے مانگی گئی کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، زندگی کے ہر نفس اور ہر تڑپ میں ہدایت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دوسری جگہ ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پختہ ایمان لانے کے بعد ہی ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں. اور اس میں مشہور مناظرہ ہوا ہے میر سید کا اور تختزانی کا. علم الدین سخاوی ان کے حکم ٹھہرے تھے. میر سید نے اس جگہ زجار اللہ نے کشاف میں جو عبارت اختیار کی ہے اس کی وجہ سے تفترانی سے پوچھا کہ استعارہ طبعیہ تخیلیہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے یا نہیں، اور استعارہ طبعیہ تخیلیہ کے ساتھ جمع ہونے کی صورت میں اس میں اور استعارہ تمکینیہ میں کتنا فاصلہ رہے گا؟ تفترانی علوم میں پختت ہے اور متباہ کرتے ہیں، لیکن سو اتفاق سے میر سید کی طرف اسیح نہیں تھے. علم الدین سخاوی بوجہ معتزلی ہونے کے عبارت کشاف کی تائید کرنے لگے، اور انہوں نے میر سید کے حق میں فتح کا فیصلہ دے دیا. فاختزنا سعد، سعد الدین تفتزانی غمگین ہو گئے. فما خرج من بیته الا جنازته، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ با افشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. فلاح دو قسم کا ہے، راغب کہتے ہیں، فلاح حقیقت میں کامیابی کو کہتے ہیں، ظفر کو، اور ادراک البغیہ کو، مراد پانے کو کامیابی کو کہتے ہیں. وذالک دربان، اس کی دو قسمیں مشہور ہیں، دنیاویون و اخرویون. واولئک هم المفلحون، فالدنیاوی الظفر بالسعادت التي تطیب بها الحیات، وہ خوشیاں جس سے زندگی اچھی ہوتی ہے، اور وہ بقا ہے، غنا ہے، عز ہے. بقا، غنا اور عزت، ان سے زندگی اچھی گزرتی ہے. دوسری فلاح اخروی ہے، اور وہ چار چیزوں پر مشتمل ہے. بقاؤں بلا فنا، وغنن بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جہل. ایسی بقا جس پر فنا نہ آئے، اور ایسی غنا جس پر فقر نہ آئے، اور ایسی عزت جس پر ذلت نہ آئے، اور ایسا علم جس سے جہل صادر نہ ہو. مفردات راغب صفحہ 385. ان الذين كفروا سواء عليهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں برابر ہے، آپ کے بارے میں نہیں. سواء عليهم، برابر ہیں ان کے بارے میں، یہ ایسا جملہ ہے جیسے ہم کہیں یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات پختہ ہے. سواء عليهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے بارے میں یہ فیصلہ اٹل ہے. انذرتہم، کیا آپ انہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے؟ ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. اصل میں آیت تمام کفار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ بہت سارے کفار تو ایمان لے آتے ہیں، اس مخصوص طبقہ کفر کے بارے میں ہے جو فی علم اللہ طے شدہ ہے کہ ان کا کفر دائمی ہوگا اور سرمدی ہوگا. شاید یہ وہی کفار ہیں جو بدر میں، احد میں اور مختلف غزوات میں مارے گئے اور ان کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوا. یہ کافر جن کو پیغمبر کے ڈرانے اور نہ ڈرانے دونوں سے ایمان کا فائدہ نہیں ہوا، یہ اتنے نالائق کیوں ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، یہ حق سوچتے ہی نہیں، والا سم اہم اور ان کے کانوں پر حق سنتے ہی نہیں، والا افسار ان کے شاو اور ان کی آنکھوں پہ پردے، حق دلائل اور براہین حق کی حقانیت دیکھتے نہیں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہے. عذاب کی قسمیں، تڑپا تڑپا کے مارے تو عذاب علیم ہے، بے عزت کر کے مارے تو عذاب مہین ہے. ہمارے ہاں ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا بہادر ثابت ہوا تھا، لیکن جو کہ انگریزی بدوباش کا تھا، وہ خود کہتا تھا کہ میں نے مصر میں انگریز کے لیے 25,000 مسلمان ناحق قتل کیے، اور ہندوستان میں وہ بگل بجاتا تھا اور آگے بڑھتا تھا، لوگ ہٹتے تھے اور وہ سونا اور چاندی جمع کرتا تھا، خچر اور گدوں پر لگواتا تھا. انگریز نے اس کو بہت بڑی اہمیت تھی اور وہ بڑا بہادر کہلایا. یہ جو پنجاب میں جنگ ہے فتح جنگ، یہ ساری زمین ہے اس کو الاٹ کر کے دی ہے، اور رہنے والا جہانگیر ہے. وہاں ایک قوم ہے اس کو کہتے ہیں فتح خان، یہ فتح محمد خان کے ماننے والے ان کی نسل ہے. چند سال پہلے بینظیر بی بی نے ان کے پڑپوتے کو کمانڈر ان چیف بنایا، عباس خٹک کو. یہ اسلم خان کا بیٹا ہے اور اسلم خان پڑپوتا ہے فتح محمد خان کا. اور اس کا یہ حال تھا کہ انگریز وائسرائے اس کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا، جب تک فتح محمد خان موجود ہوتا تھا تو انگریز وائسرائے کھڑا رہتا، کچے کاغذ پر لکھ لیتا تھا کہ اس کو میں نے 5 سال کھیت کیا، عدالت اس کو درج کر کے آدمی کو اندر کر لیتا. اس کے بعد جب سارا کام انگریز کا مکمل ہوا اور اپنے تمام اغراض اس سے پورے کیے، تو یہ پھر اس قسم کے آدمی کو چلنے نہیں دیتے، پھر فیصلہ کیے کہ اب اس سے کیسے جان چھڑائی ہے. ایک کیس میں اس کو ڈالا اور اس کو کہا کہ آپ کہیں کہ میں نے اتنے ہزار قتل انگریز کے لیے کیا ہے، یہ کہ اپنے لیے کیا ہے. عدالت نے سزائے موت سنائی. انگریز کے لیے جو کیا ہے وہ تو وفاداری ہے، لیکن اپنے لیے جو آپ نے کیا ہے اس کا قانون میں گنجائش نہیں. اس کو جب یقین ہوا کہ مجھے سزائے موت ہو رہی ہے تو اس نے دو وصیتیں کی. ایک وصیت یہ کی کہ میری بڑی عزت ہے تو میرے گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے، اور دوسرا یہ کہ میری لاش وہاں نہ لے جائے. تو انہوں نے 3 دن تک تمام علاقے میں ڈول بجوائے، اعلان کیا کہ فتح محمد خان کی لاش آ رہی ہے، اور تیسرے دن جہانگیرے میں ایک روڈ کے بیچ میں اعتماد کیا انگریز تاکہ اچھی طرح رسوا ہو جائے، اچھی طرح رسوا ہو جائے. ولہم عذاب عظیم، ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہریں لگائی اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. تو کیا حق قبول نہ کرنے میں معذور ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ان کی مسلسل نافرمانی، پہلو تہی اور حق قبول کرنے سے جو ان کی ہٹ ڈر بھی تھی، اس کے نتیجے میں مہریں لگائی گئی، نہ کہ پہلے سے مہر لگی ہوئی ہے. اس لیے حق قبول نہ کرنے میں وہ معذور نہیں ہے، بلکہ وہ جرائم پیشہ ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے بیان القرآن میں اس کے تین جوابات دیے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. دیکھو اگر ہمایوں ہو تو یہاں آ جائے، ہمایوں اگر نظر آ جائے تو یا میرے پاس آ جائے. اور وہ مولوی نعیم الدین صاحب کا حاشیہ لے آئے خزائن الالفان کنز الایمان پر، اعلی حضرت کے ترجمے پر جو صدر اللہ فاضل نے حاشیہ لکھا ہے فاضلانہ، اس سے اب وہ بھاگ رہے اور بچ رہے، لیکن وہ لکھا ہوا ہے، وہ لا کے دکھا دے مجھے. ومن الناس سے دوسرا طبقہ شروع ہوا، اور یہ منافقین کا طبقہ ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قطعی یقینی، جیسے ہندو، سکھ، یہود، نصارہ، گوتم بدھ، ڈوگرے، مرزائی، پرویزی، ایسے کفار کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، جیسے بزازیہ وغیرہ میں لکھا ہے من شک فی کفری ہی وعذابی ہی فقط کفرا. اور دوسرے کفار ہوتے ہیں تحقیقی، تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تحقیق ہوگی، وہ کہیں گے اور ان کے متبعین، اور اکثر لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو تحقیق نہیں ہوگی، وہ احتیاط کریں گے. قدیم زمانے میں یہ بحث ہوئی ہے رافضی کے بارے میں، یہ کافر ہے یا نہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رافض تو علی القطع کفار ہے، بعض شیعہ میں ہے. رافضی اور شیعہ کا یہ فرق کرتے ہیں کہ شیعہ صرف محبت اہل بیت کرتے ہیں، اور وہ ابو بکر، عمر، عثمان یا عائشہ بی بی یا قرآن کے بارے میں کوئی غلط نظریہ نہیں رکھتے، بخلاف رافضی کے کہ وہ عائشہ کو زانیہ کہتے ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان کو غواصب کہتے ہیں، اور سات صحابہ کے علاوہ بقیہ جماعت کو موت النبی کے ساتھ کافر مرتد سمجھتے ہیں، اور موجودہ قرآن منزل کو صحابہ کا مجہول کہتے ہیں. کہ عثمان کے دور میں صحابہ اکٹھے ہو کے ان میں قطع برید کیا اور اپنی پسند کی آیتیں ڈالی اور جو ان کے خلاف تھی وہ نکالی. تحریف قرآن کا جو عقیدہ ہے ربز کا، تو قدیم کتب میں ہے کہ سب شیخین ایک، اتہام عائشہ دو، تحریف قرآن تین. یہ عقیدے جس کے ہو وہ رافضی ہے، شیعی نہیں ہے، اور وہ قطعی کافر ہے. بخلاف شیعہ کے کہ وہ محبت اہل بیت میں غالی ہے، لیکن وہ نہ سب شیخین کرتے ہیں، نہ اتہام عائشہ کرتے ہیں، اور نہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں. مشہور ہے کہ شیعوں کو کافر نہیں کہا گیا. ہمارے ہاں ایک جماعت نے جو شیعہ شیعہ کافر کہنا شروع کیا تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ کہ ان کے ہاں اتنا علم نہیں تھا کہ رافضی اور شیعہ کا فرق کر لیتے. زہبی نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے القاعدہ فی علوم الحدیث. اس میں ایک عنوان ہے الفرق الجلی بین الشیعی والرافضی, واضح فرق. الفرق الجلی بین الشیعی والرافضی, اور یا اس وجہ سے اس جماعت نے یہ نعرہ اختیار کیا کہ ہمارے زمانے میں کہ ہمارے زمانے میں شیعی نہیں ہے, عموماً جو ہے ان کے عقائد روافض کے ہیں. بہرحال اس مسئلے میں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن خود اہل حق علماء کا اختلاف ہو گیا ہے اور ایک سیاسی جماعت اس میں دغا بازی کر رہی ہے. بقاعدہ ایک سیاسی اہل حق جماعت کے بعض افراد اس میں دغا اور خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہمیں اسی جماعت سے یہ بھی ڈر ہے کہ شاید یہ مرزائیوں کی تکفیر سے بھی مطمئن نہیں ہے, اگرچہ بول نہیں رہے. اور اس میں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دیانت اور صداقت علماء کا فریضہ ہے, اور جو اتنی بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہیں تو ان کے مرتکبوں کو کہا جائے گا. علماء کی جماعت میں وسیع النظر عالم اور نرم عالم متوسط. مولانا اشرف علی صاحب ہمایوں امداد الفتاوی لے کے آئے جلد چار, امداد الفتاوی جلد چار لے آئے. آپ دیکھیں کہ مولانا اشرف علی صاحب کے دڑیلے سے تکفیر کر رہا ہے اور ان کی جماعت کا ایک فرق بھی نہیں کر رہا ہے, بشمول ٹھیکے داران دارالعلوم کے. وہ سب سے پہلے کہہ چکے کہ ہم نہیں کر رہے, اور یہ تحریر ان کو دکھائی گئی کہ یہ مفتی شفیع کا مرتب کرتا ہے اور دارالعلوم کراچی کے معارف اور اشاعت سے شائع ہے. تو عذر کیا گیا کہ ہم کو غور کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. آسان کام نہیں ہے صحیح کام کرنا. دین کا درست کام کرنے کے لیے ابتلا بھی ہے, آزمائش بھی ہے, جان بھی خطرے میں ہے. تم کیوں ڈرتے ہو؟ وہ ڈرے اور ایمان لے آئے اور سیدھے ہو جائے. اور ایران کے خمینی کے برسر اقتدار آنے کے بعد تو تمام عقائد کشف اسرار میں کھل گئے بالکل, جو کبھی خیال تھا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے نا کہ تھانوی گروپ بہت نرم ہے اور ان کے ہاں اس قسم کے مسائل میں بہت احتیاط ہے. جہاں ہدایہ نے کہا ہے نا کہ سری نمازوں میں امام محمد سے ایک روایت کے مطابق فاتحہ پڑھ سکتے احتیاطاً. تو وہاں عبد الحمام نے لکھا نا فتح القدیر میں کہ صاحب ادائے نے احتیاط کو غلط استعمال کیا. قراءت کرنے پر تو وعید آئی ہے شدید, تو احتیاط نہ کر پڑھنے میں ہے, پڑھنے میں احتیاط نہیں ہے. وہاں انور شاہ صاحب نے لکھا ہے انظروا الى ابن الحمام کیف اخذ اخذا شدیدا للہدایۃ, اور شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ ابن الحمام صاحب ہدایت سے بڑا اصولی ہے. صاحب ہدایت نے احتیاط اس میں بیان کیا کہ اختلافی مسئلہ ہے تو سری میں تو کم از کم حنفی لوگ فاتحہ پڑھ لیں. تو ابن الحمام نے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ بات امام محمد کی کتابوں میں نہیں ہے, یہ کسی نے ویسے منسوخ کر لی, اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر ہوتی تو احتیاط تو عدم قراءت میں ہے, قراءت میں تو احتیاط نہیں, بے احتیاطی ہے, کیونکہ قراءت خلف الامام کو مرتکب معصیت کا ہے. من قرا خلف الامام فسدت صلاته, مبسوط جلد اول صفحہ 129, اور یہ 47 صحابہ کا متفق فتویٰ ہے کہ امام کی, تو ابن الحمام نے وہاں کہ احتیاط اس میں. تو آپ ایک تحریر سن لیں حکیم الامت کی, آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب ایمان میں کتنا پختہ ہے. تسلی سے یہ عبارات سن لے, سوال جواب ہے, جواب دینے والے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ہے اور سوالات کرنے والے مولانا عبد الماجد دریابادی. مولانا عبد الماجد دریابادی کو بڑا تعجب ہوا ہے کہ شیعوں کو کافر کہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ وہ بڑی لمبی باتیں کہی ہے. ایک فتوے کی نقل مرسل خدمت ہے, یہ فتویٰ جواب خط کے بعد منقول ہوگا. اس پر علاوہ دوسرے معتبر و مستند علماء کے حضرت مولانا تک کے 10 خط ثبت ہیں. غالباً مولانا سے مراد حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہے, حضرت مدنی. لیکن میں کیا عرض کروں, مجھے شرع صدر اب بھی نہیں ہے. شیعوں کو مبتدی, فاسق, فاسد العقیدہ وغیرہ اور جو کچھ کہا جائے اس کا میں بھی پوری طرح قائل ہوں, لیکن کافر اور خارج از اسلام کہنے سے جی لرز اٹھتا ہے. الجواب مولانا اشرف علی صاحب, یہ علامت ہے آپ کی قوت ایمانیہ کی, مگر جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اس کا منشا بھی وہی قوت ایمان ہے کہ جس کو ایمانیات کا منکر دیکھا سو بےمان کہہ دیا ہے. تتمت السوال, اگر یہ گمراہ فرقہ یوں ہی خارج اسلام ہوتا رہا تو مسلمان رہ ہی کتنے جائیں گے؟ جواب, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا خدا نہ کرے اگر کسی مقام میں کثرت سے لوگ مرتد ہو جائے اور تھوڑے ہی مسلمان رہ جائے, تو کیا اس مصلحت سے وہاں کسی کو کافر کافر نہیں کہا جائے گا کہ کم ہو جائیں گے؟ تتمت السوال, شیعوں سے مناقحت اگر تجربے سے مضر ثابت ہوئی تو بس تحدیداً اس کا روک دینا کافی ہے؟ جواب, اس تحدید کا عنوان بجز اس کے کوئی اور نہیں ہے جو غور فرمایا جائے, یعنی کفر. تتمت السوال, میرا دل تو قادیانیوں کی طرف سے ہمیشہ تاویل ہی تلاش کرتا رہتا ہے. تتمت الجواب, یہ غایت شفقت ہے لیکن اس شفقت کا انجام سیدھے سادھے مسلمانوں کے حق میں عدم شفقت ہے کہ وہ اچھی طرح ان کے ہاں شکار ہو کر رہے. تتمت السوال, جو بنائے تکفیر قرار دی گئی یعنی عقیدہ تحریف قرآن مجید اس میں تعمل ہے. اگر یہ عقیدہ ان کے مذہب کا جز ہوتا تو شاہ عبدالعزیز وغیرہ سے مخفی نہ رہتا. جواب: ان کی مسلم کتابوں سے جزئیت ثابت ہے. پھر شاہ صاحب کا اگر سکوت ثابت ہو جس کی مجھ کو تحقیق نہیں تو ان کے سکوت میں تاویل ہوگی نہ کہ جزئیت میں. مجھے پتہ ہے کہ تم میں بھی عام لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. ٹوں اٹھتا والے نہیں سمجھ سکتے. ٹوں اٹھتا تو جنگ اخبار نہیں جانتے. جو ذہین ذکی طالب ہے وہ پکڑے گئے اس کو. لیکن میں اپنا سبق پورا کرنا چاہتا ہوں. مجھے تمہیں سمجھانے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی ٹیوشن میں نہیں لیتا ہوں. جی ہاں, تتمت و سوال. بہت زیادہ خلش مجھے اس امر سے ہے کہ اب تک ہم آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں قرآن مجید کے غیر محرف ہونے پر بطور ایک مسلم اور غیر مختلفی عقیدے کے پیش کرتے رہے. اب ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک نیا حربہ آ جائے گا کہ دیکھو خود تمہارا ہی کلمہ پڑھنے والے اور تمہارے قبلے کو ماننے والے لاکھوں کروڑوں افراد کو قرآن کو ناقص و محرف مان رہا ہے. یعنی شیعہ. یہ بات نہیں ہونا چاہیے. دریا بادی کہتا ہے حضرت تھانوی تتمت الجواب. اس سے تو اور زیادہ ضرورت ثابت ہو گئی ان کی تکفیر کرنے کی. پھر ہمارے پاس صاف جواب ہوگا کہ وہ مسلمان ہی نہیں. تتمت السوال. حضرت حاجی صاحب کا جو مکتوب سر سید کے نام تھا مجھے اس قدر پسند آیا کہ میں نے اہتمام کے ساتھ اسے سچ میں شائع کیا. سچ ان کا مہنامہ تھا دریا بادی کا. بس میری فہم ناقص میں اسی کو معیار بنا لینا چاہیے اور اسی کے مطابق معاملہ تمام گمراہ فرقوں سے رکھنا چاہیے. یعنی نہ مداہنت نہ مخالفت کہ ان میں آری اور عیسائی میں کوئی فرق ہی نہ رکھا جائے. جواب: لیکن اگر وہ خود ہی اپنے کو کافر بنائے بن نون تو کیا ہم اس وقت بھی ان کو کافر بتائے یعنی نہ بتائے. بتا دنیا میں اپنے آپ کو آج تک کس نے کافر کہا ہے؟ کوئی عیسائی کہتا ہے, کوئی یہودی مانتا ہے, مگر چونکہ ان فرقوں کے عقائد کفریہ دلائل سے ثابت ہے اس لیے ان کو کافر ہی کہا جائے گا. تو مدار اس حکم کا عقائد کفریہ پر ٹھہرا. تو اگر اس ایک شخص اپنے کو فرقہ شیعہ سے کہتا ہے اور کوئی عقیدہ کفریہ اس مذہب کے اجزاء یا لوازم سے ہے تو اپنے کو اس فرقے میں بتلانا دلالت التزامی اس عقیدے کو اپنا عقیدہ بتلانا ہے. پھر عدم تکفیر کی کیا وجہ؟ اور اگر ان کے یہاں یہ عقیدہ مختلف ہی بھی ہوتا تب بھی کسی کی تکفیر میں تردد ہوتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے. اور جو اختلاف ہے وہ غیر معتد بھی ہی ہے جن کو خود ان کے جمہور رد کر رہے. اس حالت میں اصل تو کفر ہوگا. البتہ کوئی صراحتن کہے کہ میرے یہ عقیدہ نہیں یا کوئی فرقہ اپنا لقب جدا رکھ لے. مثلا جو علماء ان کی تحریف کے نافی ہے ان کی طرف اپنے کو منسوب کیا کرے. مثلا اپنے کو صدوقی یا قمی یا مرتضوی یا تبرسی کہا کرے, مطلق شیعہ نہ کہے. تو خاص اس شخص کو اس فرقے کو اس عموم سے مستثنا کہیں گے. لیکن ایسے استثناء سے قانونی حکم نہیں بدلتا. حرمت نکاح حرمت ذبیحہ احکام قانونی ہے. یہ اس پر بھی جاری رہیں گے جب تک وہ فرقہ متمیز اور مشہور نہ ہو جائے. خصوصاً جبکہ تقیہ کا بھی شبہ ہے تو خواہ سوئی زن نہ کرے مگر احتیاط عمل تو سوئی زن ہی جیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا معاملہ اس کے عقیدے کے موافق ہوگا. اگر کوئی ہندو توحید کا بھی قائل اور رسالت کا بھی لیکن اپنے کو ہندو ہی کہتا ہو مگر کوئی تعویل ہی کرتا ہو تو اس کے ساتھ آخر کیا معاملہ ہوگا؟ یہی حالت یہاں کی ہے. ضلع فتح پور میں ہندوؤں کی ایک جماعت ہے جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, نماز اور روزہ رکھتے ہیں مگر اپنے کو ہندو کہتے ہیں. لباس اور نام سب ہندوؤں جیسا رکھتے ہیں. اگر وہ اپنے کو ہندو کہے اور اپنا مشرب ظاہر نہ کرے تو کیا سامی کے ذمہ تفصیل لازم ہو جائے گی کہ اگر ایسا عقیدہ ہو اور ایسا عقیدہ ہو تو کافر ہو یا تو مسلمان؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تتمت السوال. آپ کو ہر معاملے میں اپنا کچا چٹا لکھ بھیجتا ہوں. خدا کرے اس باب میں بھی آپ کا جواب باثواب میرے حق میں ذریعہ تشفی ہو. تتمت الجواب، تشفی کا ذمہ مشکل ہے، یعنی آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو تشفی ہو یا نہ ہو، جواب یہی ہے، تشفی کا ذمہ تو مشکل ہے، خصوصاً اسی خشیت کا غلبہ خود مجھ پر ہے، مگر حضرت جنید نے لرستے ہوئے ہاتھ سے حسین بن منصور کے خلاف فتویٰ لکھا تھا، محض حفاظت شرع کے لیے، ہم لوگ بھی انہی کے متبع ہیں، اور راز اس کا وہی ہے کہ اس رعایت میں سادلوح مسلمانوں کی ہلاکت ہے۔ مولوی محمد شفیع صاحب نے اصول تکفیر میں ایک مختصر اور جامع و مانع و نافع رسالہ لکھا ہے، بعض اجزاء میں بھی الجھا ہوا تھا، مگر ان کی تقریر و تحریر سے قریب قریب مسئلہ صاف ہو گیا، وہ ان قریب چپ جائے گا۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے وصول الافکار الى اصول الاکفار، یہ رسالہ آج کل چپا ہے، اس کا نام ہے ایمان و کفر، اور یہ حقیقت میں اکفار الملحدین حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب کا خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ مل امت کہتے ہیں مجھے اس سے ہر طریقے سے اطمینان ہو گیا۔ وہ فتویٰ یہ ہے بسم اللہ الرحمن، جو جس پر سوال جواب ہوا، حامدن و مسلیت، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ شیعہ اثنا عشری مسلمان یا خارج اسلام، اور ان کے ساتھ مناقحت اور ان کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا اپنے جنازے میں شریک کرنا درست ہے یا نہیں، نیز اگر وہ کسی مسئلے کی تعمیر کے لیے چندہ دینا چاہے تو لیا جائے یا نہیں۔ الجواب واللہ الموفق للصواب، شیعہ اثنا عشری قطعاً خارج اسلام ہے، ہمارے علماء سابقین کو چونکہ ان کے مذہب کی حقیقت کما یمبغو معلوم نہ تھی، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ اپنے مذہب کو چھپاتے رہے اور کتابیں بھی ان کی نایاب تھی، لہذا محققین نے بنا بر احتیاط ان کی تکفیر نہ کی تھی، مگر آج ان کی کتابیں نایاب نہیں رہی اور ان کے مذہب کی کیفیت منکشف ہو گئی، اس لیے تمام محققین ان کی تکفیر پر متفق ہو گئے۔ ضروریات کا انکار قطعاً کفر ہے، اور قرآن شریف ضروریات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور شیعہ بلا اختلاف ان کے متقدمین و متاخرین سب کے سب تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 586-587، جواب اور بھی تفصیلی ہے۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کفر یکفرو کے معنی ہے ستر یسترو، اور کافر حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کا چھپانے والا ہوتا ہے، انتہائی درجے کا ناشکر کافر ہوتا ہے۔ مکفر چلکے کو کہتے ہیں جو پل کو چھپاتا ہے، اور اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو جنگ سے سر کو بچاتا ہے۔ کافر بمانے ساتر، کبھی کفرہ اس معنی میں آیا ہے وشکرو لی ولا تکفرون، شکر کرو کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ شکرا، دیکھو اس پر نکتے ہیں، جیسے آپ کہیں چائے بھی پلائی، کھانا بھی کھلایا، انڈا بھی کھلایا، پراٹھا بھی کھلایا، پائے بھی کھلایا، چولے بھی کھلایا، حلوہ بھی کھلایا، یہ شکرا شکر گزار، اور ستارا سارے نکتے، کچھ بھی نہیں دی، چائے بھی نہیں تھی اچھی، پراٹھا بھی نہیں تھا، رات کی باسی روٹی تھی، سالن بھی نہیں تھا، سڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نقطے سارے اڑ گئے، ہر چیز کا انکار۔ وشکرولی ولا تکفرون، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر بمانے کفر، کفر بمقابل شکر، اور شکر بمقابل کفر. شکر کے معنی ہے منہ کو احسان سے بھر دیا، اور کفر کے معنی ہے منہ کو انسان احسان بجا لانے سے روکا کر دیا. ایک شکر گزار طالب علم سے پوچھا گیا، آپ کے مدرسے میں کھانا کیسے ملتا ہے؟ کہا صبح اور شام، صبح اور شام، صبح اور شام، صبح اور شام. ایک کافر طالب علم سے پوچھا گیا، صبح کو ملتا ہے پھر پتہ نہیں شام کو جا کے کہیں دے گا نا، پتہ نہیں شام کو کس وقت ملے گا کچھ پتہ نہیں. یہ کافر کافر بولے گا. ایک ہی بات ہے، وہ بھی کہتا ہے صبح شام، یہ بھی کہتا ہے. ایک انداز ہے شکرانے کا، دوسرا انداز ہے کفرانے نعمت کا. تو مومن بڑا شکر گزار رہتا ہے ہر وقت اللہ کے احسانات کا، اس سے اس کا ایمان بنتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواؤن علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم، کیا آپ ڈرائے ان کو. بعض لوگ کہتے ہیں بڑا سخت مولوی، بڑا سخت مولوی. یہ محلے کے بزرگ نمازی ایک دفعہ جمع ہو گئے رمضان شریف میں، اور میرے پاس آئے کہ ہم نے 30-35 سال گزارا کیا اس خیال میں کہ بوڑھا ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے. تو آپ جیسے بوڑھے ہو گئے تو آپ زیادہ سخت ہو گئے. میں نے کہا کہ اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ میں سخت ہوا ہوں یا تم نرم ہو گئے ہو. میں سخت نہیں ہوا ہوں، میں نے مستحب و موقت کبھی نہیں کہا، واجب کو فرض نہیں کہہ سکتا ہوں. سامنے ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف مضبوط کھڑے ہیں، ایک امر مستحب کو بھی موقت نہیں کر سکتا اپنے زور سے. معلوم ہوتا ہے کہ تم نرم ہو چکے اور بہت زیادہ فرنی اور شیرمال کی طرح پوت پاسشی ہوئی ہے بالکل. ہاں جی سر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے حق میں، ڈرائے آپ ان کو. کہتے ہیں نرم نرم باتیں کرو، آپ کی تقریر میں بس پتھر برستے ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے انذرتہم. اصل کام نبی کا کیا ہے؟ ڈرانا. یا ایوہ المدثر قم فانذر. ایک کمبل در کمبل اوڑھنے والے، اٹھیے اور اللہ کے عذاب سے دمکا لیجیے. ربک فکبر. اور وہ ڈرانا کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے حق میں، آپ ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائے. ان کی بدنصیبی طے شدہ ہے، آپ کے لیے اجر و ثواب یقینی ہے. یہ نہیں فرمایا سواؤن علیکا، آپ کے لیے برابر نہیں ہے، ان کے لیے برابر ہے. وہ محروم رہے، آپ کو ثواب تبلیغ کا ضرور ملے. ختم اللہ والا قلوبہم، مہر لگائے اللہ نے ان کے دلوں پر، والا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے. وہ مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک منکر حدیث کو جانتا تھا جو امام بخاری اور امام مسلم جیسے علم کے آفتاب و مہتاب پہ ناجائز اعتراضات کرتا تھا. کب وہ اچانک میرے دفتر میں آیا اور مجھ سے بات چیت کرنے لگا، اور ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا نقشہ ہے؟ کہا یہ پولینڈ میں ایک پل بن رہا ہے، اتنا میل لمبا ہے اور اتنا چوڑا ہے، اتنا زر خرچ آئے گا اس پر، اتنے سال لگیں گے. کہا میں مسکرایا، کہا مجھ سے پوچھا کہ کیوں؟ کہا میں نے کہا کیا باتیں کرتے ہو؟ کہ بھئی اس میں یہ لکھا ہے نقشے میں کہ پولینڈ میں پل بن رہا ہے بہت بڑا. کہا میں نے کہا یہ پل بننے کا پہلے کس نے کہا ہے؟ پتہ نہیں. میں نے کہا جس نے سب سے پہلے یہ نقشہ ٹھیک کیا ہے اس انجینئر کی ماں اور باپ معلوم ہے آپ کو وہ کون؟ مجھے تو معلوم نہیں. میں اس کی تحقیق بھی نہیں کر رہے گا نہیں. کہا میں نے کہا سارا پسینہ بخاری مسلم پہ پڑا ہوا ہے, جنہوں نے دین کا کام کیا ہے تو ان کے پیچھے پڑے ہو. کبھی ان کو مجوسی کہتے ہو, کبھی عجمی سازش کہتے ہو, کبھی کیا کہتے ہو, کبھی کہتے ہو ان کے والد ٹھیک نہیں تھے, کبھی کہتے ہو ان کا قبیلہ جوفی صحیح نہیں تھا. تو یہ اس نقشے والے کی تحقیق کیوں نہیں کر رہا؟ ختم اللہ والا قلوب ہے والا سم ہے والا افسار مشا ولہما عذاب نازیب, ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہو. یہ اس جماعت کی مذمت ہو گئی جو بقرہ میں پہلی جماعت ہے, جیسے فاتحہ میں پہلی جماعت مغضوبین کی تھی اور دوسری جماعت وہاں ضالین کی تھی اور یہاں دوسری جماعت منافقین کی ہے.